میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ مریم کو تین حصوں میں منقسم سمجھنا چاہیے، تقریباً دو دو رکوعوں پر ہر حصہ مشتمل ہے. تقریباً میں نے اس لیے کہا کہ درمیانی حصے میں دو رکوعوں سے قدرے کم پر ایک مضمون کی تکمیل ہو جاتی ہے، اور بقیہ دو آیات جو ہیں وہ آخری دو رکوعوں کے ساتھ زیادہ مربوط ہیں اپنے مضمون کے اعتبار سے. زمانہ نزول اس سورہ مبارکہ کا ہمیں حتمی اور یقینی طور پر معلوم ہے کہ سن 4 نبوی یا 5 نبوی کا آغاز. پھر میں عرض کر دوں جو حضرات پہلے موجود نہ رہے ہوں کہ یہ سن 4 یا 5 ہجری نہیں ہے، بلکہ نبوی، جس کا آغاز ہوتا ہے حضور پر آغاز وحی کے ساتھ، یا یوں کہیے کہ عرب میں استعمال تھا عام الفیل کا. واقعہ فیل سے 45واں سال یا 46واں سال سمجھیے اس سورہ مبارکہ کا زمانہ نزول ہے. اس وقت مکہ مکرمہ میں جو صورتحال بالفعل موجود تھی اس کا ایک نقشہ ضرور ذہن میں رکھیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے ہوئے 4 یا 5 سال ہو گئے، کچھ لوگ ایمان لے آئے، لگ بھگ 140 افراد سمجھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہو چکے ہیں، ایمان لا چکے ہیں. یہ تعداد میں نے اس اعتبار سے بتائی کہ جو لوگ ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تھے ان کی تعداد لگ بھگ 100 ہے، اور اس کے بعد جو حضرات حضور کے ساتھ باقی رہ گئے تھے اہل ایمان ان کی تعداد آتی ہے 40 کے قریب. اس لیے کہ جب حضرت عمر ایمان لائے ہیں سن 6 میں تو اس وقت کی صراحت ملتی ہے کہ ان سمیت حضور کے پاس 40 افراد تھے جو ان پر ایمان لائے تھے، 100 کے قریب افراد وہ تھے کہ جو حبشے میں مقیم تھے. تو اس طرح لگ بھگ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 140 یا 150 کے لگ بھگ کل افراد ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. ان میں وہ بھی ہیں کہ جو غلاموں کے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، انتہائی پسماندہ طبقہ جس کے کوئی حقوق نہیں تھے، جنہیں کوئی قانونی تحفظ حاصل نہیں تھا، ان پر ان کے آقا اور ان کے جو مالک تھے وہ ہر طرح سے ستم کے پہاڑ توڑ رہے تھے، انہیں تکلیفیں پہنچا رہے تھے، ایذائیں دے رہے تھے. حضرت بلال، حضرت خباب بن الارض رضی اللہ تعالی عنہما اور آل یاسر کے واقعات بہت مشہور ہیں، ان کو دہرانے کی اس وقت کوئی حاجت نہیں. ان میں نوجوان بھی تھے کہ جو اونچے گھرانوں سے تعلق رکھنے والے، شرفاء کے گھرانوں سے، بنو امیہ اور بنی ہاشم کے، اور دوسرے بھی جو بڑے بڑے خاندان تھے ان کے چشم و چراغ، وہ بھی حضور پر ایمان لائے. ان میں وہ بھی تھے کہ جو کہولت کی عمر کو پہنچے ہوئے تھے، اور وہ بھی تھے جنہیں آج کی اصطلاح میں آپ ٹین ایجرز کہیں گے، کہ جو ابھی 20 سال کی عمر سے بھی کم تھے. بہرحال یہ جو 150 کے قریب افراد حضور کی گرد جمع ہوئے، یہ جتنے بھی مختلف طبقات معاشرے کے ہیں ان سب سے متعلق ہیں. ان میں سے جس پر، جس کو جس نوعیت کا کوئی قابو یا اختیار حاصل تھا کفار میں سے، وہ اس اختیار کو استعمال کر رہا تھا ان پر تشدد کرنے کے لیے، اور انہیں بالجبر آبائی دین، وہی مشرکانہ دین جو ان کا تھا، اس کی طرف لوٹانے کے لیے. یہ ہے حالات. اور ظاہر بات ہے کہ اس وقت بڑی ایک بحث و تمہید اور ایک ہلچل تھی مکے کی اس چھوٹی سی بستی میں مچی ہوئی تھی. گھر گھر ایک کشمکش کا آغاز ہو چکا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ایک طرف، اور خاص طور پر رؤسائے قریش اور ان کے بڑے بڑے چودھری اور سردار جو ہیں وہ دوسری طرف. تو ایک بحث و تمہیز کا یوں سمجھیے کہ بازار گرم تھا. یہ جو دو رکوع آخری ہیں ان میں در حقیقت پس منظر میں وہ کشمکش ہے. پہلے دو رکوع جو تھے جو ہم پڑھ چکے ہیں، ان میں روح سکون ہے عیسائیوں کی طرف، اور اس میں تردید ہے حضرت مسیح علیہ السلام کی الوہیت کی. اور یہ آخری دو رکوع جو ہے، یہ 35 آیات جو اس کی آخری ہیں، اس میں وہ جو اصل کشمکش مکے کے اندر جاری تھی وہ اس کے پس منظر میں ہے. رؤسائے قریش کا موقف کیا تھا، وہ خاص طور پر ایمان بالآخرت پر جو اعتراضات کر رہے تھے. یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ حضور کی دعوت کے بنیادی نکات 3 تھے. ایک نقطہ توحید کا، کہ یہ جو تم نے مشرکانہ عقائد اختیار کر لیے ہیں، بت پرستی کر رہے ہو، فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دے لیا ہے، شفاعت باطلہ کا ایک تصور تمہارے ذہن میں ہے، ان سب کی ایک پرزور نفی اور توحید کی دعوت. یہ تو ہے نقطۂ اولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا. نقطۂ ثانیہ یہ کہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، ایک وقت آئے گا کہ پوری نوع انسانی دوبارہ پیدا کی جائے گی، اور پھر ان میں سے ہر ایک کو اپنے معاملات کی جواب دہی کرنی ہے اور اپنے کیے کا مزہ چکھنا ہے. اگر نیکی ہے تو اس کا بدلہ ملے گا، اور اگر کوئی بدی ہے تو اس کی سزا ملے گی. اس کو معاد کہہ لیجئے، ایمان بالآخرت کہہ لیجئے، ایمان بالقیامت کہہ لیجئے. تیسرا نقطہ یہ تھا کہ میں اللہ کا فرستادہ ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، رسول ہوں، مجھ پر وہی نازل ہوئی ہے اور مجھے اللہ نے مامور کیا ہے تمہیں ان حقائق کی خبر دینے کے لیے اور تمہیں صراط مستقیم کی طرف تمہاری رہنمائی کرنے کے لیے. یہ جو تین امور تھے، ان میں سے توحید پر بھی بہت رد و قدا تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت شدت کے ساتھ جو معاملہ تھا وہ آخرت کا زیر بحث آتا تھا. اس میں مختلف اعتبارات سے وہ اعتراض کرتے تھے، یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں، کیسے ممکن ہے انسان جب مر جائے گا اور وہ مٹی ہو کر مٹی میں مل جائے گا، ہڈیاں بھی گل سڑ جائیں گی، اور پھر وہ کہ جن کو مرے ہوئے ہزار ہاں برس بیت گئے، اب آباؤ نل اولون، کیا ان سب کو جمع کر دیا جائے گا، دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا؟ یہ بے پرکی اڑا رہے ہو، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی. یہ ایک معاملہ تھا. بعض لوگ یہ کہتے ٹھیک ہے، سمجھ میں تو آتا ہے، کچھ بات تمہاری جو ہے وہ کچھ وزنی ہے، لیکن یہ کہ بہرحال یقین نہیں ہوتا کہ یہ ہو کر رہے گا. ان نظن الا ظنن وما نحن بمستيقنین. ٹھیک ہے، کچھ بات معلوم ہوتی ہے، جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس میں کچھ وزن ہے، لیکن یہ ہے کہ اس پر دل ٹھکتا نہیں ہے، یقین کیسے ہو کہ یہ ہو جائے گا. اور پھر بات کا خیال یہ تھا کہ اگر یہ ہو ہی گیا تو اگر ہمارے رب نے یہاں ہمیں یہ کچھ نعمتیں دی ہیں، ہمیں سرداری سے نوازا، ہمیں پیسہ دیا، ہمیں دولت دی، ہمیں عزت و وجاہت دی، تو آخر ہمارے اندر کوئی خوبی ہے، کوئی خیر ہے، کوئی بھلائی ہے، تبھی دی، تو وہ وہاں بھی ہمیں دے گا، اور تم یہاں بھی جیسے کہ پھٹے حالو یہاں ہو ویسے ہی پھٹے حالو وہاں رہو گے. بعض لوگوں کا یہ خیال تھا کہ ٹھیک ہے ہوگا کچھ، لیکن آخر یہ دیویاں اور یہ دیوتا جنہیں ہم پوجتے ہیں یہ کس لیے پوجتے ہیں؟ یہ ہماری شفاعت کریں گے، یہ ہمیں بچا لیں گے. اس لیے کہ یہ ان کا عقیدہ تھا مشرکین عرب کا کہ یہ فرشتوں کے نام پر انہوں نے اپنی دیویوں کی تمثیلیں بنائی تھی اور انہیں وہ خدا کی بیٹیاں کہتے. یہی وجہ ہے کہ ان کے بتوں کے نام اکثر و بیشتر آپ دیکھیں گے کہ وہ مؤنث ہیں. لات الہ کا مؤنث ہے، عزا العزیز کا مؤنث ہے. تو وہ ان کے ہاں یہ عقیدہ تھا کہ یہ خدا کی بیٹیاں ہیں. تو جس طریقے سے بیٹیوں کا معاملہ ہے کہ وہ اپنے والد سے جو چاہے کروا لیں، آخر ان کا لحاظ ان کا پاس، تو اگر وہ وقت آ ہی گیا تو ان کو جو ہم ہاؤ لا شفا اولا عند اللہ، تو یہ ہماری شفاعت کریں گے، یہ ہمیں بچا لیں گے. یہ مختلف شیڈز آف اوپینین میں نے آپ کے سامنے رکھے کہ ایمان بالآخرت کے بارے میں صاف انکار، جسے آپ کہیں کہ بالکل کورا انکار کہ نہیں ہوگا، یہ سمجھ میں آنے والی بات ہی نہیں، یہ بھی تھا. مزید بڑا یہ بھی تھا کہ ٹھیک ہے کچھ بات سمجھ میں تو آتی ہے لیکن یقین نہیں ہوتا. یہ بھی تھا کہ اگر ہو بھی گیا تو اگر ہمیں یہاں یہ عزت اور وجاہت اور دولت ملی ہے تو وہاں بھی ملے گی. اور یہ بھی تھا کہ اگر وہ وقت آ ہی گیا تو یہ جو دیویاں ہیں، یہ دیوتا ہے جنہیں ہم پوجتے ہیں، یہ وہاں ہمیں بچائیں گے اور ان کی شفاعت جو ہے اس سے ہمیں وہاں نجات مل جائے گی. تو یہ ساری کشمکش اسی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے تمسخر ہو رہا تھا، استہزاء ہو رہا تھا کہ یہ ہے اللہ کے رسول، اللہ کو کوئی اور نہیں ملا رسالت کے لیے، یہ یتیم ایک بچہ کہ جس کو کوئی دنیاوی حیثیت حاصل نہیں ہے، جس نے اگر کاروبار بھی کیا ہے تو ایک خاتون کے سرمایے سے کیا ہے، اس کا اپنا سرمایہ نہیں تھا. اور اب اگر دیکھیے، میں جو باتیں کہہ رہا ہوں اسے میری طرف منسوب نہ کیجئے، میں ان کی باتوں کو نقل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ وہ پورا پس منظر آپ کے سامنے آئے کہ اب اگر روٹی کھانی نصیب بھی ہوئی ہے تو وہ بھی بیوی کی وجہ سے نصیب ہوئی ہے. تو معلوم ہوا کہ ان کی تو کوئی حیثیت نہیں، یہ بالکل الفاظ ہیں ان کے طائف کے لوگوں نے جو باتیں کہی تھیں حضور سے کہ کیا تم ہی رہ گئے تھے اللہ کے پاس نبوت اور رسالت کے لیے، اور کوئی نہیں تھا. تو یہ جو دنیاوی تمہاری حیثیت ہے اور تمہارے ساتھ یہ بلال اور یہ جو ہمارے ہاں کے بالکل ہی پسماندہ طبقات والے جو ہیں، یہ تمہارے گرد کچھ جمع ہو گئے ہیں، ہمیں دیکھو، ہماری سوسائٹی کو دیکھو، ہماری چوپالوں کو دیکھو کتنی آباد ہے، ہمیں جو عزت حاصل ہے، جو مال و دولت دنیاوی حاصل ہے، جو حیثیت و وجاہت حاصل ہے، تو کیا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ تو اس کو بھی انہوں نے اپنی ظاہری دنیاوی جو بھی ان کو حیثیت حاصل تھی اسے بھی دلیل بنایا کہ ہم پھر ہمارا موقف درست ہے، اور تم جو اس طریقے سے اس دنیا کے اندر بھی نظر آ رہا ہے کہ تمہارے پاس کچھ نہیں، کوئی حیثیت تمہیں حاصل نہیں، تو یہ دلیل ہے تمہارے موقف کی غلطی۔ تو یہ اس طرح کی ایک یوں سمجھیے جو میں نے نقشہ کھینچنے کی کوشش کی ہے کہ چوموکھی سی جنگ جاری ہے اور ہر طرح کی باتیں کہی جا رہی ہیں، ہر طرح سے اس دعوت کا راستہ روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں۔ اس دعوت میں اور اس کشمکش میں جو مسلمان مبتلا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ کبھی یہ خیال بھی آ سکتا ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ ان کفار کی رسی کیوں دراز کر رہا ہے، یہ رسول کے ساتھ استہزاء کر رہے ہیں، یہ مسلمانوں کی کا پرسیکیوشن کر رہے ہیں، شدید تشدد، بہیمانہ تشدد، آخر ان کی رسی کب تک دراز کی جائے گی، انہیں کب تک اللہ مہلت دے گا، ان پر پکڑ آ جانی چاہیے، ان پر سزا جو ہے اللہ کی آ جانی چاہیے۔ جیسے کہ حضرت خباب بن الارض رضی اللہ تعالی عنہ نے واقعہ بیان کیا، اور یہ بخاری شریف میں روایت موجود ہے کہ جب انتہائی ہم پر سختیاں ہو گئی اور ناقابل برداشت ہو گیا معاملہ، تو پھر ہم چند لوگ مل کر گئے حضور کی خدمت میں۔ وہ اس وقت مسجد حرام میں تھے اور خانہ کعبہ کی ایک سائے میں، دیوار کے سائے میں اس وقت کچھ استراحت فرما رہے تھے، ایک چادر تھی اس کا تکیہ لگا کر۔ ہم پہنچے اور ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو ہماری برداشت سے باہر ہوتا جا رہا ہے معاملہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو الفاظ یہ ہیں کہ حضور اٹھ کر بیٹھ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کا چہرہ مبارک تمتما اٹھا، کسی قدر اظہار ناراضگی حضور نے فرمایا، اور الفاظ آپ نے یہ فرمائے کہ خدا کی قسم تم جلدی مچا رہے ہو، تم سے پہلے تو لوگوں کے ساتھ یہ بھی ہوا ہے جو اس راستے پر آئے کہ اہل ایمان کو لا کر زمین میں گڑھے کھودے جاتے تھے، انہیں آدھا اس کے اندر گاڑ دیا جاتا تھا، اور پھر آرے رکھ کر سر پر سے چیرنا شروع کرتے تھے اور ان کو دو حصوں میں منقسم کر دیتے تھے، لوہے کے بڑے بڑے کنگے لا کر ہڈیوں کے اوپر سے گوشت کھچا جاتا تھا اور آگ میں لوگوں کو جلا دیا جاتا تھا، وہ پھر بھی صبر کا اور ثبات کا اور استقلال کا مظاہرہ کرتے تھے۔ تو تم ابھی سے گھبرا گئے ہو، خدا کی قسم وہ وقت آ کر رہے گا جب ایک سوار صنعاء سے حضر موت تک سفر کرے گا اور اسے سوائے اللہ کے اور کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ یعنی یہ کہ یہ ہے وہ حالات۔ ظاہر بات ہے کہ جو بات حضرت خباب بن الارض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں آئی یا اور صحابہ کے، یہ اور بھی بہت سے لوگوں کے ذہن میں آ سکتی تھی کہ اب اس معاملے کو کب تک طول دیا جائے گا اور کفار کو کب تک ڈھیل دی جائے گی، یہ معاملہ جو ہے چکا دینا چاہیے۔ تو اس میں تسلی بھی دی گئی، تشفی بھی دی گئی، کسی درجے میں ایک اظہار ناراضگی بھی کیا گیا کہ یہ معاملہ ہمارے حوالے کرو، ہم جانتے ہیں بہتر کہ کس کو کتنی مہلت دی جانی چاہیے اور کس کام کے لیے کون سا وقت موجود ہے۔ اسی سلسلے میں یہ بھی کہ مسلمانوں کے لیے ظاہر بات ہے کہ ان حالات میں ان کے قلبی تسکین کے لیے اور ان کے صبر و ثبات کے لیے سب سے بڑا سہارا یہ قرآن مجید تھا۔ وہی نازل ہوئی، پروردگار کا کلام اترا، آیات اتری، اس سے دلوں کو تقویت ملتی تھی۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر شدید اشتیاق رہتا تھا کہ جلدی جلدی قرآن مجید نازل ہو، اور ذرا سا بھی کئی وقفہ پڑتا تھا تو وہ بہت شاخ گزرتا تھا آپ پر۔ تو ایک مرتبہ اسی معاملے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے حضور نے شکایتاً یہ الفاظ بھی کہے کہ اتنی اتنی دیر کے بعد آپ آتے ہیں اور ہم انتظار کرتے رہتے ہیں، اس کا بھی جواب دیا گیا کہ یہ بھی اللہ کے حکم کے تحت ہے۔ حضرت جبرائیل کے زبان سے کہلوایا گیا کہ ہم اپنے اختیار سے نہیں آتے، یہ تیرے رب کا فیصلہ ہے، وہ جب ہمیں بھیجتا ہے ہم آتے ہیں، جب اس کی حکمت میں ہوتا ہے کہ آیات نازل ہو، مزید وحی آئے، تو وہ وحی لے کر ہم آتے ہیں، یہ ہمارا اختیار نہیں ہے۔ یہ میں نے چند جو مباحث یا جو اس وقت کے احساسات اور جو کیفیات تھیں، قلبیہ اور ظاہری دونوں، ان سب کا ایک نقشہ کھینچا تاکہ اب یہ آیات جب آپ پڑھیں تو ان میں سے ہر ایک کا ایک مفہوم جو ہے اس تاریخی پس منظر میں خود بخود واضح ہوتا چلا جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آغاز ہو رہا ہے وما نتنزل الا بامر ربک۔ قرآن مجید میں ضمائر کا تعین کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ یہاں ضمیر متکلم کس کی طرف ہے اور مخاطب کون ہے. اور اس بات کو اصولاً سمجھ لیجئے کہ ایک ہوتا ہے مقالہ. مقالہ جب کوئی شخص لکھ رہا ہوتا ہے تو اس کا انداز اور اسلوب اور ہوگا, اور ایک ہوتا ہے خطبہ, خطاب, تقریر, اوریشن. اس کا انداز بالکل مختلف ہوتا ہے. ایک اوریٹر, ایک خطیب جب تقریر کر رہا ہوتا ہے, خطبہ دے رہا ہوتا ہے, تو وہ کبھی ادھر متوجہ ہوتا ہے, کبھی ادھر متوجہ ہوتا ہے. کبھی جو لوگ موجود نہیں ہوتے ان کو فرض کرتا ہے کہ موجود ہے اور ان سے گفتگو شروع کر دیتا ہے, تو اس سے خطبے میں ایک تاثیر پیدا ہوتی. اور یہ نہیں ہوتا کبھی بھی کہ خطیب نے اگر کوئی بات کہنی ہے بھٹو صاحب سے تو وہ پہلے کہے کہ اب میں بھٹو صاحب سے مخاطب ہو رہا ہوں اور اس کو متعین کر کے چلے. اس کے انداز سے آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ اب اس کا روح سکون ادھر ہے, اب یہ بات اس سے کر رہا ہے, یہ جو جملے اس کے ہیں اس میں خطاب کا رخ جو ہے ادھر ہے. تو یہ بات جو ہے بنیادی طور پر جان لینی چاہیے. اس کی دو ایک مثالیں بڑی اہم جو ہے وہ یہاں آئیں گی کہ خطاب کا رخ اگر معین نہ ہو تو انسان مفہوم کے سمجھنے میں پھر مشکلات سے دو چار ہو جاتا ہے. اب یہاں وما نتنزل الا بامر ربک, لفظی ترجمہ کیجئے, اور ہم نازل نہیں ہوتے مگر تیرے رب کے حکم سے. اب معین کیجئے کہ کہنے والا کون ہے, مخاطب کون ہے. معلوم ہوا کہ یہ کہنے والے یہاں پر یہ الفاظ جو ہے اللہ تعالیٰ, وہی تو اللہ کی ہے, لیکن یہاں اس کو اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل سے کہلوا رہے ہیں. متکلم جو ہے یہاں حضرت جبرائیل ہے. اور پس منظر میں بین السطور میں وہ شکوہ ہے کہ آپ دیر دیر سے آتے ہیں, آپ لمبے وقفے کرتے ہیں, تو میرا شوق دیکھ, میرا انتظار دیکھ. وہ اشتیاق جو حضور کو رہتا تھا قرآن مجید کا, یہ کئی جگہ ایک سے زائد مقامات پر قرآن مجید میں آیا ہے کہ حضور پر شدید اشتیاق کی کیفیت رہتی. فترت اولی جب ہوئی ہے, پہلی مرتبہ جب ابتدائی وحی نازل ہوئی ہے, کچھ عرصے کے لیے وقفہ ہوا, جس کی مختلف روایات ہیں, 40 دن تک بھی جاتی ہے روایت کہ وحی نہیں آئی, تو حضور فرماتے ہیں کہ مجھ پر اس درجے شدت سے غم کی کیفیت طاری ہوئی کہ میں کبھی کبھی یہ بھی سوچتا تھا کہ میں پہاڑ پر چڑھ کر اپنے آپ کو نیچے گرا دوں. اس درجے صدمے کی کیفیت سے دوچار کہ یہ وحی کا سلسلہ کیوں بند ہو گیا. ادھر اغیار بھی تھے, وہ تانا دینے لگے. چنانچہ ام جمیل جو حضور کی چچی ہے, ابو لہب کی بیوی, اس نے تانا دیا کہ محمد معلوم ہوتا ہے تمہارا شیطان تمہیں چھوڑ گیا. اب یہ ہے وہ پس منظر کہ جس میں اب آپ سورہ وضحا پڑھے, وضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولى. اس فترت کے بعد یہ سورت نازل ہوئی. تو اسی طریقے سے سورہ قیامہ میں ایک نقشہ کھینچا گیا کہ جب وہی اترتی تھی, جو آیات نازل ہوتی تھی, حضور جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے مشقت کرتے تھے, بار بار دہراتے تھے, روکا گیا کہ آپ جلدی نہ کیجئے. ولا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ. ہمارے ذمے ہے, یہ قرآن ہم ہی نازل کرنے والے ہیں, اسے آپ کے سینے میں بھی ہم جمع کر دیں گے, اسے پڑھوائیں گے بھی ہم, اور پھر اس کا مفہوم بھی اگر کہیں اجمال ہے تو اس کی تبیین بھی ہمارے ذمے ہے. ثم ان علینا بیانہ, تو آپ اس معاملے میں جلدی نہ کیجئے اور مشقت نہ اٹھائیے. اسی طرح سورہ طہ اگلی سورت ہے سورہ مریم کے بعد, اس میں فرمایا ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیہ فقل رب زدنی علما. اے نبی جلدی نہ کیجئے اس سے پہلے کہ اس قرآن کی وحی جو اللہ کی حکمت میں ہے کہ کس تدریج کے ساتھ اس کا نزول ہو آپ کے قلب مبارک پر. ایک جگہ تو کفار کا اعتراض نقل ہوا ہے کہ لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدۃ, یہ یکدم کیوں نہیں پورا قرآن نازل ہو جاتا. فرمایا کذالک لنثبت بہ فؤادک, یہ اس لیے تاکہ آپ کے قلب کے اندر اس کا تحمل ہو سکے اور آپ کے قلب کو ثبات عطا کرے ہم اس قرآن کے ذریعے سے. پورا قرآن ایک دم نازل ہو جائے, حالات روز بروز بدل رہے ہیں, کسی وقت کسی ہدایت کی ضرورت ہے, کسی وقت کسی رہنمائی کی ضرورت ہے, کسی وقت کوئی پیچیدگی پیدا ہو گئی ہے, اس میں اللہ کی طرف سے کوئی رہنمائی چاہیے. تو قرآن مجید تدریجاً نازل ہو رہا ہے اور اس کی تدریج جو ہے اسی میں حکمت خداوندی ہے. تو فرمایا ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحيه اس سے پہلے کہ حکمت خداوندی میں جو اس کا وقت معین ہے وہ مکمل ہو اور قرآن کی وحی آپ پر مکمل ہو جائے تو آپ اس سے پہلے جلدی نہ مچائیے اور آپ اللہ سے دعا کرتے رہا کیجئے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے رب میرے علم میں اور اضافہ فرما۔ تو یہی ہے وہ مضمون جس کو یہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی زبان سے کہلوایا جا رہا ہے ایک معذرت خواہانہ انداز میں کہ اگر ہمارا یہ فیصلہ ہوتا اور ہمارے اختیار میں ہوتا تو ہم روز حاضر ہوتے، لیکن یہ ہے کہ یہ سارا معاملہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، اور ہم نہیں نازل ہوتے مگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پروردگار کے حکم سے۔ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا، اسی کا پورا اختیار کلی حاصل ہے۔ یہ لہو جو ہے یہ لام تبلیغ جسے کہتے ہیں کہ ہر طرح کی ملکیت اور ہر طرح کی مالکیت ہر شے کی، ہمارے سامنے جو کچھ ہے، ہمارے پیچھے جو کچھ ہے، اور جو ان دونوں کے مابین ہے، وما بین ذالک، اس کو الفاظ پر نہ جائیے، گویا کہ احاطہ کرنے کے لیے جو آگے ہے، جو پیچھے ہے، اور جو اس کے درمیان ہے، اس سب کا اختیار مطلق جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں۔ لہو ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذالک وما کان ربک نسیہ، اور اے نبی آپ کے پروردگار بھولنے والے نہیں ہیں، انہیں کوئی نسیان لاحق نہیں ہوتا۔ یہ نہیں ہوتا کہ وہ وحی کا حکم دینا بھول جائے، یا یہ ہے کہ وہ کہیں آپ کو بھول جائے اور آپ پر سے ان کی توجہ اور عنایت جو ہے وہ ہٹ جائے، نہیں، پروردگار جو ہے اس کی توجہات ہر آن آپ کی جانب ہے، اس کا التفات ہر وقت ہے، لیکن یہ کہ اس کی حکمت کاملہ ہے اور اس کی حکمت کاملہ کے تحت ہر چیز کا وقت معین ہے۔ ہمارا نزول جو ہے اسی کے حکم سے ہے، قرآن کی تنزیل جو ہے وہ اسی کے حکم سے ہے۔ وما نتنزل الا بامر ربک لہو ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذلک وما کان ربک نسیہ، یہ روایت بھی موجود ہے اس آیہ مبارکہ کے شان نزول کے ضمن میں، بخاری شریف میں ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لجبرائیل علیہ السلام ما یمنعک ان تزورنا اکثر مما تزورنا فنزلت هذه الآیہ، حضور نے یہ شکوہ کیا حضرت جبرائیل سے کہ کیا چیز مانے ہے آپ کے زیادہ کثرت کے ساتھ ہمارے پاس آنے میں، اس سے کہ جتنی مرتبہ آپ آتے ہیں اس سے زیادہ آنے میں کیا چیز مانے ہیں، تو اس کا یہ جواب ہے کہ جو قرآن مجید میں نازل ہوا، وما نتنزل الا بامر ربک لہ ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذلک وما کان ربک نسیہ، اور تیرا رب جو ہے اسے نسیان لاحق نہیں ہوتا۔ اس آیہ کریمہ کا ایک اور رخ بھی ہے، ذرا اس پر بھی توجہ کر لیجئے۔ جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا تھا، مشرکین مکہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے، ان کے ہاں جو دیویوں کا تصور تھا وہ در حقیقت ایمان بالملائکہ کی بگڑی ہوئی صورت تھی، اور انہوں نے ان کو خدا کی بیٹیاں قرار دے کر یہ سمجھ لیا تھا کہ اللہ نے انہیں بھی کچھ اختیارات دے رکھے ہیں، مختلف معاملات ان کے حوالے کر دیے۔ یہ ہندوستان میں دیویوں دیوتاؤں کا تصور بھی معلوم ایسا ہوتا ہے کہ یہ ملائکہ ہی کے بارے میں غلط تصورات ہیں جو دنیا میں پیدا ہو گئے، کہ ان کو ایک تو یہ سمجھ لیا گیا کہ ان کا خدا کے ساتھ کوئی اس طرح کا معاملہ ہے، کوئی تعلق ہے، کوئی نسبی رشتہ ہے، اور دوسرے یہ کہ ان کے ہاتھ میں کوئی اختیار بھی ہے۔ یہ تھا وہ شرک کہ جس میں مبتلا تھے، تو اس کی بھی نفی خود بخود ہو گئی کہ امام ملائکہ دور رہے، حضرت جبرائیل جو یوں کہنا چاہیے کہ سید الطائفہ ہے، ان کا جو مقام ہے قرآن مجید میں دو مقامات پر، سورہ والنجم میں اور سورہ تکویر میں ان کے بارے میں جو الفاظ آئے ہیں، علمہ شدید القوا ذو مرۃ فاستوا وہو بالافق الاعلی، اور جیسا کہ سورہ تکویر میں فرمایا گیا کہ یہ جو ہے حضرت جبرائیل کی شان یہ ہے کہ وہ پروردگار کے قریب ہیں اور ان کو ایک بہت ہی قرب حاصل ہے اور ان کو ایک اللہ تعالی نے قوت اور غلبہ عطا کیا ہے۔ تو یہ ساری جو شان ہے جس فرشتے کی، اس کا حال بھی یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں تو اپنی مرضی سے نازل بھی نہیں ہو سکتا، میں حکم خداوندی میں اس طرح جکڑا ہوا ہوں، امر خداوندی ہے کہ اسی سے ہمارا نزول ہوتا ہے اور ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ لہو ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذلک، جو بھی کچھ ہے اس کا اختیار مطلق جو ہے وہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. یہ الفاظ ہیں جو سورہ تکویر میں حضرت جبرائیل کے لیے آئے. لیکن ان کا معاملہ بھی یہ ہے کہ وہ بھی الوہیت میں ان کا کوئی حصہ نہیں, اختیارات ان کے پاس کوئی نہیں, وہ بھی اللہ کے احکام کو بجا لانے والے. جیسے کہ سورہ تحریم میں فرمایا گیا علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. فرشتوں کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ اللہ کے کسی حکم سے سرتابی نہیں کرتے اور وہی کچھ کرتے ہیں کہ جس کا انہیں حکم ملتا ہے. ہمارا جو ایمان ہے ملائکہ پر, اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ایمان بالملائکہ جو ہے وہ ہمارے ایمانیات میں لازمن شامل ہے. ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ والکتاب والنبیین. ایمان بالملائکہ احادیث میں بھی ایمانیات جہاں گنوائے گئے ہیں تو ایمان بالملائکہ جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے. لیکن یہ ہے کہ ہم جو مانتے ہیں ملائکہ کو تو وہ یہ کہ وہ برگزیدہ ہستیاں ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. ان کی تخلیق نور سے ہوئی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. ان کو اللہ سے قرب حاصل ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن الوہیت میں ان کا کوئی حصہ نہیں, اختیار ان کے پاس کوئی نہیں ہے. وہ اللہ کے احکام کی تنفیذ کرتے ہیں. ان کو ایک مقام اور مرتبہ ہے جو اللہ نے عطا کیا, لیکن یہ جو بھی کچھ ہے وہ شرف ان کا ذاتی نہیں ہے, اللہ کا عطا کرنا ہے. یہ اگر باتیں تسلیم کی جائے تو اب اس میں شرک کی بو نہیں آئے گی. اور جہاں کہیں بھی یہ بات آ گئی کہ خدا نے گویا کہ اپنی سلطنت کے اختیارات ان کے مابین تقسیم کر دیے ہیں, اور اب ان کے پاس کسی کے پاس کوئی محکمہ ہے اور کسی کے پاس کوئی محکمہ ہے, کوئی بارش کی دیوی ہے اور کوئی فصلوں کا اگانے والا دیوتا ہے, اور کوئی فلاں کا دیوتا ہے اور کوئی فلاں کی دیوی ہے, جب یہ بات آئے گی تو اب وہ شرک بن گیا. یا یہ خیال کہ یہ آخرت میں ہمیں چھڑوا لیں گے, جس طرح بھی ہوگا ہمیں یہ بخشوا لیں گے, ذرا دندوت کرو, ذرا ان کے لیے بھی نظر نیازیں کچھ چڑھاؤ تو یہ ہمیں وہاں بچا لیں گے. یہ ہے وہ چیزیں کہ جن سے پھر وہ مشرکانہ جو معاملات ہیں پیدا ہوتے ہیں. ورنہ ملائکہ کو ہم مانتے ہیں, یہ مانتے ہیں کہ وہ ایک نورانی مخلوق ہے, یہ مانتے ہیں کہ انہیں اللہ سے بڑا قرب حاصل ہے, ان میں بھی درجات ہیں. ملائکہ مقربین بھی ہیں, ملائکہ اعلی والے بھی ہیں, اور ملائکہ دنیا بھی ہیں, ان کے ہاں بھی مختلف جو ہے درجات ہیں. لیکن یہ ہے کہ ان کو کوئی الوہیت میں حصہ حاصل نہیں. لا الہ الا اللہ, الوہیت جو ہے وہ کلیتاً صرف ذات باری تعالیٰ کے لیے ہے اور کسی کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں. تو یہ بات بھی خود بخود ضمنی طور پر ان آیات میں واضح ہو گئی. اما نتنزل الا بامر ربک لہ ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذلک وما کان ربک نسیا. رب السماوات والارض, وہ رب کے جو آسمانوں اور زمین سب کا رب ہے, وما بینہما, اور جو کچھ بھی ان کے مابین ہے. پہلی آیت میں احساس یا ایک اور پہلو سے جو ہمارے سامنے ہے, جو ہمارے پیچھے ہے, اور جو اس کے بین بین ہے, ان سب کا اختیار مطلق اللہ کے ہاتھ میں. اب ایک اور ڈائمنشن سے اسی کا پھر احاطہ کیا, جو کچھ آسمانوں میں ہے, جو کچھ زمین میں ہے, اور جو کچھ ان دونوں کے مابین ہے, ان سب کا رب بھی وہی ہے, رب السماوات والارض وما بینہما. اب حکم کیا دیا, فاعبد ہو, بس اسی کی بندگی کرو, اسی کی پرستش کرو, اسی کی عبادت کرو, اسی کی اطاعت کو اپنے اوپر لازم ٹھہراؤ. یہ لفظ عبادت جو ہے اس سورہ مبارکہ میں بار بار آیا ہے. پچھلا جو رکوع ہم نے پڑھا تھا, تیسرا رکوع حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات پر جو مشتمل تھا, میں نے کل نوٹ کرایا تھا کہ تین مختلف معنوں میں یہ لفظ عبد وہاں پر عبادت کا لفظ جو ہے استعمال ہوا ہے. اور اس سورہ مبارکہ اور پچھلی دو سورتوں, ان سب کی پہلی آیات کے اندر یہ لفظ عبد آیا ہے. ذکر و رحمت رب کا عبدہ زکریہ, سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى, الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا. سورہ کہف کا اختتام ہوا, ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. حضرت مسیح علیہ السلام کا قول نقل ہوا, انی عبد اللہ. معلوم ہوا کہ واقعتاً یہ بڑی ہی بنیادی اصطلاح ہے, اور قرآن مجید کی دعوت اور دین کی دعوت اگر ایک لفظ میں بیان کی جا سکتی ہے تو وہ یہ ہے کہ یہ دعوت ہے بندگی رب کی. یہ دعوت ہے عبادت الہی کی. اس عبادت الہی کا مفہوم کیا ہے, بس اس میں ہے وہ سارا معاملہ کہ ہمارے ہاں کچھ انحطاط کی وجہ سے جو ہمارے نظریات کے اندر محدودیت پیدا ہوئی, اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ سمجھا گیا کہ عبادت کا مفہوم صرف نماز اور روزہ, وہ مراسم عبودیت جو ہے ان تک ہمارا تصور عبادت جو ہے وہ محدود ہو کر رہ گیا, اور یہ بات سامنے نہ رہی کہ وہ بھی عبادت ہیں یقیناً, اور عظیم عبادات ہیں اس میں کوئی شک نہیں, وہ ارکان اسلام ہیں اس میں کوئی شک نہیں, ان کا انہدام اسلام کا انہدام ہے, لیکن عبادت صرف ان تک نہیں ہے, عبادت کا دائرہ بہت وسیع ہے. پوری زندگی میں اللہ کی بے چون و چرا اطاعت, اللہ کی محبت کے جذبے کے ساتھ, یہ عبادت کا وہ مفہوم ہے کہ جو قرآن مجید میں بے شمار آیات جو ہے اس کے حق میں اور احادیث نبویہ میں سے بے شمار دلائل اس کے حق میں دیے جا سکتے ہیں کہ عبادت جو مطلوب ہے تو وہ پوری زندگی میں اللہ کے سامنے سرفگندہ ہو جانا, جھکا دینا اپنے آپ کو, یہی مفہوم اسلام کا بھی ہے, سرنڈر کر دینا, سر تسلیم خم کر دینا. تو عبادت اور اسلام یہ بہت قریب ہے اپنے مفہوم کے اعتبار سے, اور قرآن مجید میں یہ لفظ آیا ہے, یہ سب سے اہم دلیل ہے قرآن سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں پہنچے اور انہوں نے وہاں دعوت پیش کی تو فرعون نے یہ کہا کہ وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ, یہ کون ہے ہمیں آ کر کچھ کہنے والے, ہماری محکوم قوم کے افراد ہوتے ہوئے, اور یہاں پر لفظ کون سا آیا, عابدون, ان کی قوم تو ہماری عبادت کرتی ہے. حالانکہ بہرحال بنی اسرائیل کے بارے میں آپ یہ گمان نہیں کر سکتے کہ وہ فرعون کو یا فرعونیوں کو سجدے کرتے ہوں اور ان کو پرستش کرتے ہوں اور ان کے لیے مراسم عبودیت بجا لاتے ہوں. یہاں جو عابدون کا لفظ آیا وہ وہی مانا کہ ہماری محکوم قوم ہے, ہماری اطاعت کر رہی ہے, ہماری چاکری میں لگی ہوئی ہے. تو اس معنی میں یہ لفظ جو ہے فرعون نے استعمال کیا. یہاں وہ عبادت کا جو اصطلاحی مفہوم ہے وہ مراد لیا ہی نہیں جا سکتا, معلوم ہوا کہ اس کا مراد جو ہے حقیقی وہ ہے بندگی, وہ ہے اطاعت, وہ کسی کے سامنے سر نگو ہو جانا اور کسی کی اطاعت میں اور چاکری میں اپنے آپ کو دے دینا, یہ عبادت ہے. اللہ کی عبادت میں یہ بھی شامل ہوگا, اور پھر یہ کہ جب اس کا حکم ہے نماز پڑھو یہ عبادت ہو گئی, اور یہ معین ہو گئی, روزے رکھو یہ بھی عبادت ہے یہ بھی معین ہو گئے, اور بھی جو عبادات ہیں, زکات بھی ایک عبادت ہے, حج بھی ایک عبادت ہے, یہ عبادات ہیں, لیکن ان تک صرف محدود نہ رکھیے لفظ عبادت کو. فعبد ہو, بندگی کرو اس کی, اطاعت کرو اس کی, کار بند رہو. اب ذرا یہ بھی نوٹ کیجئے کہ جب یہ آیات اتر رہی ہیں اور لفظ عبادت اس قدر کثرت سے آ رہا ہے تو نماز پنجگانہ کا نظام تو ابھی اترا بھی نہیں, وہ تو کہیں جا کر چھ سال کے بعد جبکہ وہ معراج شریف کا واقعہ ہوا اور اس وقت جا کر یہ پنجگانہ نماز کا نظام دیا گیا, لیکن یہ لفظ جو ہے اصطلاحاً یہ تو ابتدا سے استعمال ہو رہا ہے قرآن مجید میں, تو اس کا مفہوم جو ہے کچھ اور ہے, اس کو اس کے ساتھ گڈمٹ کر دینا جو ہے یہ در حقیقت قرآن مجید کے مفاہیم کو محدود کر دینا ہے. تو فعبد ہو, اس کی بندگی کرو, اس کی پرستش کرو. واستبر لعبادت ہی, یہ اور بھی کٹھن مرحلہ آیا. یہ واستبر جو ہے یہ فعل امر ہے, صبر سے باب افتعال بنا استبار, اور افتعال میں تو تے آتی ہے لیکن سواد کی مناسبت سے اس نے تو کی شکل اختیار کر لی استبار, اور استبار میں اور گہرائی پیدا ہو گئی, انتہائی صبر کرنا, ڈٹے رہنا, جمے رہنا, مخالفت کے علی الرغم, مصائب کے باوجود, مشکلات کے علی الرغم, کوئی شخص ڈٹا رہے, جمع رہے اپنے موقف پر, تو اس کو استبار کہیں گے. جیسے کہ سورہ العصر میں بھی آخری چیز جو ہے صبر ہے. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, یہ وہی صبر ہے, بندگی کرو اس کی اور جمے رہو اس کی بندگی پر. واستبر لعبادته, مخالفت کے طوفان اٹھ رہے ہیں, مشرکین جو ہے وہ ہر طرح سے تمہیں ستا رہے ہیں. یہ خطاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہے, آپ کی وساطت سے, ہر صاحب ایمان سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ حالات اگرچہ نامساعد ہیں اور بہت ہی مخالفت کا اور مصائب کا ایک طوفان ہے کہ جس کا تمہیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لیکن فاعبدہ واستبر لعبادتہ، اس کی بندگی اور اس کی پرستش، اس کی توحید پر کاربند رہو، ڈٹے رہو، جمے رہو، جھیلو جو کچھ کے بیتتا ہے، ہر کے بعد آباد جو تکلیف بھی آئے برداشت کرو، لیکن یہ ہے کہ تمہارے پائے ثبات میں جنبش نہ آنے پائے، لغزش نہ پیدا ہونے پائے، تو رب السماوات والارض وما بینهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، یہ لفظ پہلے بھی آیا تھا حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے، لم نجعل له من قبل سميا، کہ ہم نے ان جیسا پہلے کوئی پیدا نہیں کیا. سميا لفظی ترجمہ تو ہوگا اسم سے بنا ہے ہم نام، لیکن یہاں ظاہر بات ہے کہ اس سے مراد ہے اللہ کا کوئی نظیر، اللہ کا کوئی مثیل، جسے آپ سنا کرتے ہیں کبھی خطبات میں، لا مثل له ولا مثال له ولا مثیل له ولا نظیر له، اس کے لیے نہ کوئی مثال ہے نہ مثیل ہے، نہ اس کے لیے کوئی نظیر ہے، نہ اس کا کوئی ضد ہے نہ ند ہے، اسی کو یہاں بیان کیا، هل تعلم له سميا، کوئی اس جیسا صاحب اقتدار، کوئی اس جیسا عالم کل شے، اس جیسا قادر علی کل شے، اور کوئی اس جیسا علیم بذات الصدور، کوئی اور ہے ہستی تمہارے علم میں؟ اگر نہیں ہے، باقی جو بھی ہے سب مخلوق ہے، سب فانی ہے، سب کے اندر جو بھی قوتیں ہیں یا استعدادات ہیں وہ بھی سب فانی ہے اور عارضی ہے، لہذا عبادت اور بندگی اور پرستش کو صرف اس کے لیے خالص ہو جانا چاہیے، جیسا کہ حضرت ابراہیم نے وہ نعرہ مستانہ لگایا تھا کہ یہ سورج ہو یا چاند ہو یا ستارے ہو، یہ سب ڈوب جاتے ہیں، میں لا احب الآفلین، میں ان سے محبت نہیں کر سکتا، ان کو اپنا مطلوب و مقصود کیسے بناؤں؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے ہر طرف سے اپنی توجہ کو ہٹا کر مرتکز کر دیا ہے، اپنا رخ کر لیا ہے اس ذات کی طرف کے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کے لیے تیار نہیں. وہی بات یہاں کہی گئی، فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، گویا کہ سورہ کہف جو ہم نے پڑھی تھی اس کی جو آخری آیت تھی، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ أَحَدًا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ أَحَدًا، جس شخص کو بھی یہ گمان ہے کہ اسے اپنے رب کے حضور میں حاضر ہونا ہے، اسے دو کام لازماً کرنے چاہیے، عمل کرے اچھا، اخلاق اور سیرت اور کردار اور معاملات اور دیانت اور صداقت اور وعدے کا ایفا، ان سب کا کرے پورا اہتمام، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور دوسری شرط اسے یہ پوری کرنی ہوگی، اگر اپنے رب کے عفو اور درگزر کا اسے امیدوار بننا ہے تو دوسری شرط یہ ہے کہ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ أَحَدًا، صرف ایک خدا واحد کی عبادت پر کاربند رہو، فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا، وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، اور انسان یہ کہتا ہے، یہاں اگرچہ انسان پر الف لام ہے اور الف لام جو ہے معرفہ بنا دیتا ہے نکرہ کو عربی زبان میں، کوئی ایک معین انسان بھی مراد ہو سکتا ہے اور نوع انسانی بھی مراد ہو سکتی ہے، تو یہاں جو ہے اگر آپ سلسلہ کلام کو دیکھیں تو بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو اس وقت ایک کنٹروورسی مکے میں چل رہی تھی، جس کے بارے میں کہ میں پہلے کچھ تفصیل بیان کر چکا ہوں، اس کی طرف اشارہ ہے، کوئی معین شخص نہیں ہے. وَيَقُولُ الْإِنسَانُ وَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، اور انسان یہ کہتا ہے کہ جبکہ میں مر جاؤں گا تو کیا پھر دوبارہ مجھے نکال دیا جائے گا زندہ کر کے، دوبارہ زمین سے نکال لیا جاؤں گا، اس لیے کہ وہاں تو ظاہر بات ہے مردوں کو جلانے کا رواج تو تھا نہیں. تو اخرجوں کے لفظ کو ذہن میں رکھیے، کیونکہ تدفین جو ہے زمین میں دفن کرنا مردوں کا، یہی وہاں تھا، تو اخرجوں کا لفظ کے زمین میں دفن ہونے کے بعد کیا پھر بھی مجھے زندہ کر کے نکالا جا سکتا ہے؟ اس میں بظاہر تو یہ ایک استفہامیہ جملہ ہے، سوال کا انداز ہے، در حقیقت اس میں استہزاء ہے، تمسخر ہے کہ سنو تو صحیح، کیسی بے پرکی اڑا رہے ہیں، مر جائے انسان اور مٹی ہو کر مٹی میں مل جائے اور پھر اسے اٹھا لیا جائے اور پھر وہ دوبارہ زندہ ہو جائے، کیسی بات ہے؟ جیسا قرآن مجید میں دوسرے مقام پر آیا کہ ہے ہاں تو ہے ہاں تلما تو عدول، یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ بڑی ہی بیتکی بات ہے جو تم سے کہی جا رہی ہے، یہ ہونے والی بات نہیں ہے۔ اذا كنا عظاما ورفاتا انا لمبعوثون خلقا جديدا، کیا جبکہ ہم دوبارہ اٹھا لیے جائیں گے جبکہ ہڈیاں بھی گل سڑ جائیں گی، اذا كنا عظاما نخرة، یہ جبکہ ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، تو یہ ہونے والی باتیں نہیں۔ ذالک رجع بعید، اسی کو یہاں بیان کیا کہ انسان یہ کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا دوبارہ مجھے نکال لیا جائے گا زندہ کر کے؟ اس پر جو اب جواب دیا جا رہا ہے، اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا، یہ وہ دلیل ہے جو بڑی شرح و بس کے ساتھ سورہ قیامہ میں آئی ہے، وہ ہمارے منتخب نصاب میں ہے، اور میں نے مختلف اوقات میں یہاں پر ایک سے زائد بار کا درس دیا، اس میں اصل دلیل یہی دی گئی کہ انسان جب آخرت کے بارے میں اس وجہ سے شک کرے کہ کیسے یہ ہوگا، تو اسے سوچنا چاہیے کہ کرنے والا کون ہے۔ اگر تو وہ اللہ کو مانتا ہے اور اللہ کے بارے میں مانتا ہے کہ وہ علی کل شیء قدیر ہے، تو پھر تو اس کو اعتراض کا حق نہیں، اور اگر وہ اللہ ہی کو نہیں مانتا یا مانتا ہے تو عاجز اور بیچارہ خدا کو مانتا ہے، تو در حقیقت اب گفتگو ہوگی اس کے ایمان باللہ پر۔ ایمان باللہ کو جس نے تسلیم کر لیا اور مان لیا کہ ہے الحی القیوم علی کل شیء قدیر، تو اب اس کا یہ اعتراض جو ہے اس کی جڑ کٹ گئی کہ اس نے پیدا کرنا ہے جس نے تمہیں پہلے پیدا کیا، جس کے کہ سورہ قیامہ کے آخری آیات ذہن میں لائیے، علم یکو نطفتا من منی یمنا، سوچو تو صحیح، وہ گندے پانی کی ایک بوند جو ٹپکائی گئی، سوچو کہ اس سے انسان کا پیدا کر لینا یہ کوئی معمولی بات ہے؟ اسی سے ایک علقہ بنا، اور علقہ ہی میں سے کوئی لڑکا بن گیا، کوئی لڑکی بن گئی، کوئی مذکر ہے، کوئی مؤنث ہے، جسمانی نظام کی تفاصیل اتنی مختلف، جیسا کہ میں نے عرض کیا اس سے پہلے بھی کہ جو ہماری سب سے زیادہ پاورفل مائکروسکوپ تھے وہ بھی ابھی تک کوئی فرق نہیں کر سکی، لیکن جیسا کہ مانتے ہیں کہ یہ کائنات جو ہے یہ حادث ہے، اس کو پیدا کرنے والا ایک ہے جس نے نیس سے حق کیا، تو نیس سے یہ محض سے حق پیدا کر دینا جو ہے وہ مشکل ہے، یا یہ کہ جس کا کسی درجے میں کبھی وجود رہا ہو تو اس کا اعادہ کرنا زیادہ مشکل ہوگا۔ معلوم ہوا کہ اعادہ آسان ہوتا ہے، آپ کے اپنے تجربے کا ہے کہ ایک کام پہلی مرتبہ کریں گے تو وہ شاخ گزرے گا، بھاری گزرے گا، پھر دوبارہ وہی کام کرنا ہو تو وہ نسبتاً آسان ہوگا، مشکل تو نہیں ہوگا۔ تو یہ ہے وہ دلائل جو قرآن دیتا ہے، یہاں اس نے دلیل ایک دی، اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا، انسان غور نہیں کرتا، وہ کیسے اعتراض کر رہا ہے، کیسے تعجب کا اظہار کر رہا ہے کہ جبکہ میں مر جاؤں گا تو مجھے کیسے دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا؟ وہ یاد نہیں کرتا کہ اس کو ہم نے پیدا کیا ہے پہلے جبکہ وہ کچھ نہ تھا، لم یک شیء، یا چاہے تو شیم مذکورہ پڑھ لیجیے جو سورہ دہر میں ہے، کہ یہاں بھی مراد وہی ہے کہ کہاں سے پیدا کیا، وہ پانی کی بوند کہ جس کا ذکر کرتے ہوئے بھی انسان پر ایک حجاب کی کیفیت طاری ہوتی ہے، اتنی حقیر شے، اس سے پیدا کر دیا تمہیں، تو اس کی خلاقی کا اور اس کی قدرت کا کوئی اندازہ کرو، پھر تمہیں زیب دیتا ہے یہ اعتراض کہ وہ کیسے پیدا کر دے گا دوبارہ؟ تمہارے اپنے اس موقف کے اندر ایک کنٹرڈکشن ہے، ایک منطقی طور پر ایک الجھاؤ ہے، تم خود اپنے ایک موقف کی دوسرے قول سے تردید کر رہے ہو۔ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ وَإِذَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيًّا فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ۔ اب یہاں پر وہ دلیل اذعانی جسے کہتے ہیں، ایک منطقی دلیل ہے اور ایک یہ ہے کہ کوئی اپنے یقین کا اظہار کرتا ہے، وہ یقین کا اظہار کرنے والا اگر اس کی شخصیت ایسی ہے کہ اس پر اعتماد کیا جائے، وہ جھوٹ بولنے والا نہیں ہے، اس کی صداقت اور سچائی کا لوہا مانا گیا ہو، تو وہ اگر کہتا ہے کہ میں یقین سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہوگا، تو منطقی طور پر تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں دلیل کون سی ہوئی؟ آپ نے دعویٰ پہلے کیا، جب ہم نے دلیل مانگی تو آپ نے قسم کھا دی کہ ہو کر رہے گا، دلیل اس میں کہاں ہے؟ لیکن تجزیہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ دلیل ہوتی ہے اس شخصیت کی کہ جو وہ قسم کھا رہا ہے، کہ آیا وہ ایک عام سا انسان ہے یا یہ ہے کہ وہ الصادق اور الامین ہے جس کی زبان سے یہ الفاظ نکل رہے ہیں، جس سے پورے 40 برس ہمیں کسی جھوٹ کا تجربہ نہیں ہوا، جس نے کبھی ہمارے چھوٹے چھوٹے معاملات میں ہمیں دھوکہ نہیں دیا، تو وہ کیا پوری زندگی کے معاملے میں ہمیں دھوکہ دے گا اور ہمارے ساتھ فریب کرے گا؟ اس کو کہتے ہیں دلیل اذعانی، کہ کوئی اپنے یقین کا اظہار کرے، اور ظاہر بات ہے کہ اگر وہ شخصیت ایسی ہے کہ تو پھر اس شخصیت مبنی ہوگی، تو وہ جو اذعانی دلیل ہے اس کے اندر بھی ایک وزن پیدا ہو جائے گا. یہاں پر بھی وہی انداز ہے, ہم رب دے کا نظر سرن نہ ہو, تیرے رب کی قسم ہے ہم لازمن انہیں جمع کریں گے, وہ شیاطین اور تمام شیاطین کو بھی گھیر کر لے آئیں گے جو ان کو گمراہ کرنے والے ہیں. وہ شیاطین جن ہوں یا شیاطین انس ہوں, چاہے وہ شیطان اس ابلیس لعین کی ذریت ہو, چاہے وہ مانوی ہو اور چاہے سلبی ہو, اور چاہے وہ انسانوں میں سے اس کے چہرے اور چاٹے ہوں کہ جو لوگوں کو راہ مستقیم سے صراط مستقیم سے ادھر ادھر بھٹکانے کے در پہ ہیں. فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا. عربی زبان میں یہ فعل مضارع کے ساتھ جب نون مشدد آتا ہے لَنُحْشُرَنَّهُمْ لَنَحْضِرَنَّهُمْ, معلوم ہوا کہ اب اس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں رہی. کہنے والے کو اتنا یقین ہے کہ جیسے وہ اپنے آنکھوں کے سامنے کسی چیز کو دیکھ رہا ہو. فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حول جہنم جسیا. وہ وقت آ کر رہے گا جس کے بارے میں انہیں شکوک و شبہات ہیں, اور ہم ان کو جمع کریں گے, ان کو بھی جمع کریں گے, اور ان کو گمراہ کرنے والے تمام شیاطین جنوں ان کو بھی جمع کریں گے. نحضرنہم حول جہنم جسیا, جہنم کے گردا گرد, جہنم کے چاروں طرف. جسیا جو ہے یہاں پر جمع ہے جاسم کی, جاسا یہ آتا ہے عربی زبان میں دو زانو بیٹھنا یا اکڑو بیٹھنا. غلاموں کی جو نشست ہوتی تھی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں وہی نشست اختیار کرتے تھے تواضع کے طور پر, اور وہ فرمایا کرتے تھے, ان کی یہ الفاظ بھی نقل ہوئے ہیں کہ میں غلام ہوں, غلاموں کی طرح بیٹھ کر کھانا کھاتا ہوں, کبھی تکیے لگا کر اور بڑے اہتمام کے ساتھ جس طرح کے نواب یا بادشاہ کھانے کھاتے ہو, نہیں, میں تو غلام ہوں, غلاموں کی طرح کھانا کھاتا ہوں. تو یہ جو نشست ہے اکڑو بیٹھنا خاص طور پر, یہ غلاموں کی نشست تھی, اور یہاں پر نقشہ وہ کھینچا گیا ہے کہ انہیں پھر بٹھا دیا جائے گا وہاں جہنم کے گردا گرد, ان کو جمع کریں گے اور یہ بیٹھے ہوئے ہوں گے جیسے کہ اکڑو یا دوزانو بیٹھا جاتا ہے, اور یہ منتظر ہوں گے اس آخری فیصلے کے پروردگار کے, اور انہیں یہ معلوم ہوگا کہ اب ہم پر وہ قیامت ٹوٹنے والی ہے جیسا کہ سورہ قیامہ میں فرمایا گیا, یا یفعل بها فاقرا, کہ اب وہ سلوک ہوگا کہ جو کمر کو توڑ دینے والا ہے. فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ. دیکھیے یہ الفاظ اسی بدل پر, لَنُحْشُرَنَّ ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ, اور پھر ہم نکالیں گے من کل شیعۃٍ, ہر گروہ میں سے, ہر جماعت میں سے, ہر قوم میں سے, ایہم اشد علی الرحمن عتیا, کہ کون سا ہے ان میں رحمان کا سب سے زیادہ سرکش, سب سے زیادہ جو تمرد میں اور سرکشی میں اور بغاوت میں آگے بڑھ گیا تھا, جیسا کہ قریش میں ابو جہل ہے, وہ علامت ہے اس کی, اس تمرد اور سرکشی اور غرور, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتہائی توہین آمیز سلوک اور آپ کی مخالفت میں انتہائی پیش پیش, اس کا ایک ذہن میں رکھیے نقشہ. اس لیے کہ غزوہ بدر میں جب وہ قتل ہوا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں آئے ہیں اس کی لاش پر, اور آپ نے وہاں فرمایا ہے کہ ھذا فرعون ھذہ الامہ, یہ اس امت کا فرعون ہے, کہ جس طرح کا متکبر وہ تھا اسی طریقے کا متکبر جو ہے یہ ابو جہل تھا. اور ظاہر بات ہے کہ ہر قوم میں ایک طبقہ ہوتا ہے ان کے لیڈروں کا اور رہنماؤں کا, اور ایک ہوتا ہے عوام الناس کا. ظاہر بات ہے کہ عوام الناس کو ان باتوں سے زیادہ تعلق نہیں ہوتا, وہ الناس و علی دین ملوکہم, وہ جو ان کے چودھری ہیں اور سردار ہیں اصل میں تو وہ ہے ان کے رہنما اور لیڈر, اور وہ اس راستے پر لانے والے ہیں, ان کی عصبیت کو بھی بھڑکاتے ہیں تو وہ بھڑکاتے ہیں. لہذا اس وقت پہلے ان کو نکال کر یوں کہیے کہ سامنے لے آیا جائے گا کہ یہ ہے وہ پروردگار کے سامنے سب سے زیادہ سرکشی اور تمرد کی روش اختیار کرنے والے. ثم لننزعن من کل شیعہ ایہم اشد علی الرحمن عتیا ثم لنحن اعلم بالذین هم اولا بها فلیا, اور پھر ہمیں خوب معلوم ہے, ہم سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں, کوئی چیز نہیں کہ جو ہمارے علم سے اوجل ہو گئی ہو, ہمیں خوب معلوم ہے کہ ان میں سب سے زیادہ حقدار اور سب سے زیادہ مستحق جہنم میں جھونکے جانے کا کون ہے. اس میں ایک تسلی ہے اہل ایمان کے لیے, ایک طرف تو دھمکی کا انداز ہے وہ مشرکین کے لیے, ان کے سرداروں کے لیے, کہ ہمیں خوب معلوم ہے کہ کون کس درجے شدید ہے مخاصمت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور کس کے دل میں سب سے زیادہ شدید بغض ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیں خوب معلوم ہے. دوسری طرح مسلمانوں کو ایک تسلی کا پہلو بھی ہے کہ تم گھبراؤ نہیں، کوئی بچ کر جانے والا نہیں ہے. ہمیں معلوم ہے کہ کس کے جرائم کی مقدار کیا ہے اور کس کے جرائم کی کیا سزا ملنی چاہیے. ثم لنحن اعلم بالذین هم اولى بها سلیا، ہمیں خوب معلوم ہے، اور جو وقت آئے گا تو ہر ایک کو اس کا پورا پورا بدا چکھا دیا جائے گا. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور نہیں ہے تم میں سے کوئی بھی مگر یہ کہ اس پر وارد ہو کر رہے گا. یہ وارد کا لفظ آتا ہے عربی زبان میں ورادہ، یعنی دو گھاٹ پر جب آتے ہیں جانور پانی پینے کے لیے تو یہ ہے اس کے لیے اس لفظ کا استعمال ہے ورادہ. وہ آیا وارد ہوا، اردو میں بھی مستعمل ہے وارد ہونا، کسی چیز کا پیش آنا، یہ وارد ہونے کے لیے. تو ان منکم الا واردھا، اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ منکم سے مراد کون ہے. ایک رائے یہ ہے کہ یہاں منکم سے مراد پوری نوع انسانی ہے، اور یہ بھی ہمارے ہاں یہ رائے موجود ہے اور یہ اکثریت کی رائے ہے. قال الاکثرون انہ عام فی کل مومن و کافر، یہ الفاظ ہے امام راضی رحمت اللہ علیہ کے، کہ اکثر حضرات کی ہمارے سلف میں سے رائے یہ ہے کہ تمام انسانوں کو ایک مرتبہ ضرور جہنم پر سے گزرنا ہوگا. چنانچہ ہمارے ہاں وہ جو پاپولر کانسیپٹ ہے کہ جہنم کا اس طرح کا نقشہ ذہن میں آتا ہے کہ جیسے ایک بہت بڑی کھائی ہے کہ جس میں وہ عذاب کی مختلف صورتیں ہیں، اور اس پر وہ ایک راستہ ہے جسے ہمارے ہاں پل صراط کا لفظ جو ہے وہ عام طور پر سب لوگوں کے سامنے موجود ہے، اس پر سے گزرنا ہوگا سب کو، اور اس پل کو عبور کرنے کے بعد پھر جنت کا مقام ہے کہ جو اس پر سے خیریت کے ساتھ گزر گیا، جس کا ایک نقشہ سورہ حدید میں بھی آیا ہے کہ گھٹا کے اوپر اندھیرا ہوگا، اس وقت جن کے پاس وہ نور ایمان ہوگا اور نور اعمال صالحہ ہوگا، وہ اپنی اس روشنی سے وہ تو راستہ عبور کرتے چلے جائیں گے اور کچھ پیچھے رہ جائیں گے ٹھوکرے کھاتے ہوئے، اس لیے کہ ان کے پاس وہ روشنی نہیں ہوگی. اس کی صحیح صحیح صورت کیا ہے یہ تو وہیں جا کر معلوم ہوگا. یہ وہ متشابہات ہیں کہ جن کا حتمی یقین کے ساتھ کوئی مفہوم معین کرنا اس وقت ممکن نہیں، لیکن یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ایسا مرحلہ آئے گا، اور یہ کہ تمام لوگوں کو ایک مرتبہ دکھا دیا جائے گا جہنم کو، تاکہ جو اس سے بچا بھی لیے جائے، یہ عقلی طور پر بھی بات سمجھ میں آتی ہے، ان کے اندر بھی یہ قدر اللہ کا احسان جو ہے اس کی ایک قدر پیدا ہو جائے کہ اللہ نے ہمیں یہاں سے بچایا ہے. یہ ہے وہ سزا کہ جس سے اللہ نے ہمیں بچایا، ہمیں نجات دی، تو اس سے ان کے اندر اللہ تعالیٰ کے احسان کا ایک احساس اور شعور جو ہے وہ اور زیادہ ہوگا. تو ان منکم الا واردھا، نہیں ہے تم میں سے کوئی بھی مگر یہ کہ اس پر وہ ایک مرتبہ ضرور آئے گا، اس پر سے گزرے گا، اس کو اس کا مشاہدہ کرا دیا جائے گا. کان علی ربک حتما مقضیا، اور یہ تیرے رب پر حتمی طور پر، تیرے رب نے یہ حتمی فیصلہ کر دیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے اٹل فیصلہ ہے. ثم ننجی الذین اتقوا، پھر وہ لوگ کہ جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی ہوگی انہیں ہم بچا لیں گے، انہیں ہم نجات دیں گے. ونذر الظالمین فیہا جسیا، اور ظالموں کو، اور یہاں لفظ ظلم جو ہے اگر اس کے معنی شرک کیے جائے تو غلط نہیں ہوگا. سورہ لقمان نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے. تو یہاں ظالمین مشرکین، ان مشرکوں کو وہاں چھوڑ دیا جائے گا اسی طرح اکڑو بیٹھے ہوئے، کہ اب وہ انتظار کریں کہ ان پر اب ایوفالا بہا فاقرا، کہ اب وہ قبر توڑ دینے والا معاملہ جو ہے ان کے ساتھ کیا جائے گا. یہ تو ہے اکثرون کی رائے، جیسا کہ میں نے امام راضی کی رائے نقل کی کہ قال الاکثرون انہ عام فی کل مومن و کافرین. ایک رائے یہ بھی ہے بعض حضرات کے نزدیک، اور جدید مفسرین میں سے بعض نے اس کو بڑی قوت کے ساتھ پیش کیا ہے اور اس کے لیے انہوں نے دلائل بھی دیے ہیں کہ یہاں منکم جو ہے یہ تمام انسان مخاطب نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا یہاں روح سکون انہی کفار کی طرف ہو گیا ہے. جیسے کہ ایک خطیب خطبہ دیتے ہوئے اس کا روح سکون جو ہے وہ پھر جاتا ہے، یہاں پر اب گفتگو جو ہو رہی تھی پہلے مخاطب تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اب ایک فوراً جیسے کہ خطاب کا رخ بدلا اور گویا کہ یہاں پر وہ مشرکین جو حضور کی مخالفت کر رہے تھے ان کو گویا کہ مخاطب کر کے فرمایا گیا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اے ابو جہل اور اے ابو لہب اور اے عتبہ بن ربیعہ اور اے ولید بن مغیرہ اے چودھریوں اور اے سرداروں اور اے وہ لوگوں کے جو ہمارے نبی کی مخالفت اور مخاصمت میں سرگرم ہے، کان کھول کر سن لو، بالآخر تمہیں لازم وہاں آنا ہوگا اور تمہیں دھوک دیا جائے گا، وہاں بچت ہوگی اور نجات اگر ہوگی تو صرف ان کی کہ جنہوں نے تقویٰ کی روش اختیار کی، اور باقیوں کو سب کو وہیں پر جھونک دیا جائے گا، تو یہ بھی امکان موجود ہے۔ میں نے دونوں رائے آپ کے سامنے رکھ دی، ویسے میرا اپنا ذاتی رجحان جو ہے وہ پہلی رائے کی طرف ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان پر پڑھی جاتی ہیں ہماری آیات بینات، روشن آیات، آیات بینات سے مراد یہی قرآن مجید کی آیات ہے، اور تتلا علیہم سے مراد اس کی تبلیغ اور دعوت ہے۔ قرآن مجید ہی کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ فرمائی، قرآن ہی کے ذریعے انذار فرمایا، قرآن ہی کے ذریعے تبشیر فرمائی۔ آپ نے کبھی لمبے چوڑے بات نہیں کہے، یہ ذہن میں رکھیے، مکی زندگی کے دوران جہاں بھی آپ کو ملے گا کہ حضور نے کسی کے سامنے دعوت پیش کی تو آیات قرآنی پڑھ کر سنائی۔ میرے پاس ایک پیغام ہے، میرے پاس ایک حکمت ہے، مجھے ایک چیز دے کر بھیجا گیا ہے، وہ ذرا سماعت کرو، وہ ذرا سنو، توجہ کرو، اور آیات قرآنیاں پڑھ کر سنانی شروع کر دی۔ یہ نہیں کہ کوئی اپنا واعظ یا کوئی اپنا فکر اور اپنا فلسفہ یا اپنی کوئی تصانیف، نہیں، قرآن کے ذریعے سے یہ دعوت ہوئی تو قرآن سے، تبلیغ ہوئی تو قرآن کی، اور اگر تبشیر اور انذار ہے تو قرآن سے۔ چنانچہ جہاں بھی آپ دیکھیں گے یتلو علیہم آیاتہ، یہ نقطہ آغاز ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق انقلاب کا۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تو یہ تلاوت آیات جو ہے یہ صرف حصول ثواب کے لیے نہ سمجھیے، جیسا کہ ہم عادی ہو گئے تلاوت آیات کے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ہماری آیات پڑھ کر سناتے ہیں، ان کے تزکیے کے لیے، ان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے، ان کو صراط مستقیم کی طرف بلانے کے لیے، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، تو کہتے ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی ان لوگوں سے کہ جو ایمان لائے۔ میں یہ نقشہ کھینچ چکا ہوں کہ کیا وہ کنٹروورسی تھی، دعوت دی جا رہی ہے ایمان کی اور وہ کیا جواب دے رہے ہیں۔ ای الفریقین خیر مقاما واحسن نبیا، جسے آپ اپنے محاورے میں کہیں گے کہ یہ منہ اور مسور کی دال، دیکھو تو صحیح، پھٹے حالوں ہو، کھانے کو ملتا نہیں، کپڑے تنگ کے اوپر کپڑے سالم موجود نہیں، ذرا غور تو کرو، ہمارے پاس زیادہ دولت ہے یا تمہارے پاس، ہماری چوپال زیادہ آباد ہے یا تمہاری۔ ای الفریقین خیر مقاما واحسن نبیا، ندی کہتے ہیں عربی زبان میں مجلس کو، جیسا کہ سورہ علق میں آیا ہے فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ۔ ابو جہل جو ہے بڑا چودھری تھا، جیسے کہ دیہات میں کہیں حقہ رکھا ہو، جتنا بڑا چودھری ہوگا اتنی بڑی چوپال ہوگی، اور حقہ جو ہے وہاں پر سرو کیا جائے گا اور اتنے ہی لوگ وہاں آ کر بیٹھیں گے، جس کی بیٹھک میں زیادہ لوگ ہیں وہی زیادہ بڑا چودھری بھی ہے۔ تو ابو جہل کی بیٹھک یا اس کی چوپال مشہور تھی، تو اس کے بارے میں آیا فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، یہ ہمارے نبی پر دسترازی کر رہا ہے، اگر اس نے پھر اس کی جرت کی تو پھر جو عذاب اس پر آئے گا تو یہ بلا لے اپنے حواریوں کو اور بلا لے اپنے ساتھیوں کو اور اپنے چوپال میں بیٹھنے والوں کو، سَنَدْعُ الزَّبَانِيَا، ہم جہنم کے فرشتوں کو بلا لائیں گے۔ یہ وہ دھمکی تھی جو وہاں دی گئی۔ تو ندیہ کہتے ہیں محفل کو اور مجلس کو، ندوہ اسی سے بنا ہے، ندوۃ المصنفین اور یہ ندوۃ العلماء، تو جن کی مجلس بڑی ہے اور جن کی چوپال بڑی ہے، دیکھو کس کی ہے۔ تو یہ ہے وہ تانا اور استہزاء کہ یہ تم ذرا اپنی حالت پر غور کرو اور آئے ہو ہمیں سمجھانے، تم اپنی اگر دیکھو کہ کیا تمہیں اس دنیا میں، اس زندگی کے اندر کیا حیثیت و وجاہت حاصل ہے، اور مقابلہ کرو ہماری حیثیت اور وجاہت سے، جو اللہ نے ہمیں جو کچھ نوازا، ہمیں دولت دی، ہمیں اولاد دی، ہمیں جائیداد دی۔ اب ولید بن مغیرہ بھی تو تھا، جس کی جائیداد مکے میں بھی تھی، طائف میں بھی تھی، باغات تھے، ڈھیروں سونا گھر میں موجود ہے، تو ان کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے۔ فَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا۔ یہ در حقیقت ذرا جو حضرات سورہ کہف کے درس میں شریک رہے ہیں، ایک پورا رکوع جو ہے سورہ کہف میں، پانچواں رکوع، وہ در حقیقت اسی مضمون کی شرح پر ہے. وہ دو افراد کا مکالمہ ہوا، ایک خدا کا بندہ، کوئی ایک بندہ درویش ہے اللہ کا ماننے والا، آخرت کا یقین رکھنے والا، ایک وہ کہ جس کے پاس دو باغ ہیں، باغوں کے گرد کھجوروں کے درختوں کی فصیل کھڑی ہوئی ہے اور درمیان میں کئی کھیتی بھی موجود ہے، اولاد بھی اللہ نے کافی دی ہے. تو اس نے جو کہا اور پھر بڑے غرور کے ساتھ کہا، انا خیر، میں تجھ سے زیادہ ہوں اس دنیا کے اندر، مال بھی میرے پاس زیادہ، اولاد بھی میرے پاس زیادہ. وہی بات جو ہے وہ یہاں پر دوبارہ آ رہی ہے کہ اہل کفر نے اور اہل باطل نے اپنی حیثیت و وجاہت دنیاوی کو دلیل بنایا ہے اپنے موقف کی صداقت اور حقانیت کا. بہرحال ہمارے پاس صداقت ہے تبھی تو ہمیں یہ سب کچھ میسر ہے. ذہانت ہمارے پاس، فطانت ہمارے پاس، سمجھ شعور ہمارے پاس، عقل ہمارے پاس، تبھی تو ہم نے دنیا میں یہ سب کچھ حاصل کر لیا. اور تمہارے پاس کچھ نہیں، پٹے حالو ہو اور آ گئے ہو ہمیں واعظ کہنے اور ہمیں تلقین فرمانے اور ہمیں کچھ سمجھانے کے لیے، تو یہ منہ اور مسور کی دال. یہ ہے انداز کہ قال الذین کفروا للذین آمنوا ای الفریقین خیر مقاما واحسن نبیا وکم اہلکنا قبلہم من قرن ہم احسن اساسا ورئیا. جواب دیا جا رہا ہے کہ ذرا تاریخ انسانی میں پیچھے ذرا جھانک کر دیکھو، کتنی قومیں ابھریں، کتنی نسلیں آئیں، بڑی بڑی سلطنتیں وجود میں آئیں، بڑے بڑے تہذیب و تمدن، بڑے محل سجے اور ساز و سامان کے انبار اس میں لگ گئے. وہ کہاں ہے، کہاں گئے؟ ان پر ہلاکت کا عذاب نازل ہوا. الم ترى كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب ان ربك لبالمرصاد. عاد اور عاد اولى اور عاد ثانی عظیم مملکتیں تھیں، اور اسی طریقے سے ثمود کا زمانہ، وہ مدین جس پر سے کہ یہ عربوں کے قافلے گزرتے تھے، اب بھی ان کے کھنڈرات دیکھیے تو معلوم ہوتا ہے کہ کھنڈر بتا رہے ہیں عمارت عظیم تھی. یہ عظیم لوگ تھے، ان کی بڑی بڑی قوتیں اور بڑی بڑی سلطنتیں تھیں. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ ہم نے کتنی نسلوں کو اور کتنی قوموں کو ہلاک کیا. ہم احسن اساسا وریا یہ تو بڑے مغرور ہیں اپنے ساز و سامان پر. ان کے پاس اثاثہ، یہ لفظ وہی ہے جو ہم اردو میں بولتے ہیں اثاث البیت، ان کے پاس ساز و سامان ان سے کہیں بڑھ کر تھا، اور ان کا نام و نمود اور ان کا دبدبا اور ان کی شان و شوکت جو ہے اس کی گرد کو بھی یہ نہیں پہنچتے مکے والے، اور یہ اس پر مغرور ہو کر رہ گئے ہیں. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ یہی الفاظ آئے ہیں سورہ قاف میں بھی. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ ہم اشد منہم بطشاً فنقبوا فی البلاد حل من محیص کیسے کیسے فاتح پیدا ہوئے، انہوں نے ملک پر ملک پتا کی ہے، عظیم سلطنتیں وجود میں آئی. تو تمہارے پاس کیا ہے کہ جس پر بہت اترا رہے ہو؟ یہ کچھ کسی کے پاس چند ایک مکانات ہو گئے، کسی کے پاس کچھ اشرفیوں کا کچھ تھوڑا بہت، کوئی جو ہے ڈھیروں میں پی گل لیجئے تو کتنا مال جمع ہو گیا. تو یہ اس پر بھیجے جا رہے ہیں، حالانکہ ان سے کہیں زیادہ اثاثہ رکھنے والے اور ساز و سامان رکھنے والے اور کہیں زیادہ نام و نمود، ریا بنا ہے رویت سے دیکھنے والی چیز. جیسے کہ سورہ کہف میں آیا، یہ سورت متصل ہے کہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا یہ زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اسے اس کا سنگھار بنا دیا ہے. بڑی دل میں کھبنے والی چیز، دل کو لبھانے والی شے، لیکن یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ ہم امتحان لے رہے ہیں لوگوں کا کہ کون اسی پر ریچھ کر رہ جاتا ہے اور کون ہمارا طالب بنتا ہے، کون ہم سے دل لگاتا ہے، کون عقبہ کا طالب بنتا ہے، یہ امتحان ہے. تو فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ مَدًّا یہاں سے اب وہ دوسرا مضمون آ رہا ہے جو میں نے پہلے گنوا دیا تھا کہ بعض مسلمانوں کے ذہن میں بھی یہ سوالات پیدا ہو سکتے تھے فطری طور پر طبع بشری کی بنا پر کہ آخر کب تک انہیں چھوٹ دی جائے گی، ان پر پکڑ آنی چاہیے، اللہ کا عذاب آ جانا چاہیے، یہ ابو جہل کی رسی دراز ہو رہی ہے، یہ ابو جہل کو اتنی مہلت دی جا رہی ہے، اس نے جو کچھ آل یاسر پر کیا ہے سن کر اور ذرا تصور انسان کرے تو رونگتے کھڑے ہو جاتے ہیں. حضرت یاسر کے ساتھ جو معاملہ کیا کہ چار جوان نر اونٹ کاٹ لیے اور ان کے ایک ہاتھ میں رسی باندھی اور ایک اونٹ سے باندھی، دوسرے ہاتھ سے رسا باندھا دوسرے اونٹ کے ساتھ، اور ایک ٹانگ سے ایک رسا باندھا اور وہ ایک تیسرے اونٹ کے ساتھ، اور ایک دوسری ٹانگ سے رسا باندھا اور وہ چوتھے کے ساتھ، اور چاروں کو ہٹا ہے تو وہ جسم جو ہے وہ چر کر اور ٹکڑے ہو کر رہ گیا. یہ کچھ ہو رہا ہے اس آسمان کے نیچے، اس زمین کے اوپر، آخر کب تک ان کی رسی دراز کی جائے گی؟ اس کا جواب دیا جا رہا ہے، اس میں حکمت ہے، یہ اللہ ہی کے اذن سے ہے جو ہو رہا ہے. اللہ کی مرضی نہ ہو تو ابھی اللہ کی طرف سے ان کانت اللہ صیحتم واحدتن، ایک چیخ جو ہے وہ کافی ہے ان سب کو، فیضہ ہم خامدون، کہ ان سب کو سلا دے، موت کی نیند سو جائے. لیکن یہ ہے کہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ اس کو اہل ایمان کی آزمائش کا ذریعہ بنا رہا ہے، اور ان کو گویا کہ اس کٹھالی میں ڈال کر ذرے خالص بنا کر نکال رہا ہے. ان میں صبر و ثبات، سیرت کا اور کردار کی قوت اور مضبوطی، یہ وہ تربیت ہے کہ جس میں سے گزارنا مقصود ہے کہ معلوم ہو جائے کہ کون کتنے پانی میں ہے، اور اگر کہیں کسی امکانی طور پر کہیں کوئی کھوٹ ہو تو جس طریقے سے کہ سونے کو اگر اس میں میل کچیل ہے کٹھالی میں ڈالیے تو پھر وہ زرے خالص بن کر نکل آئے گا، اسی طریقے سے ان کے سیرت و کردار کو اس طریقے سے زرے خالص بنانا مقصود ہے. قل من کان فی الضلالت، کہہ دو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کوئی بھی گمراہی میں ہے اور گمراہی کی روش اختیار کرتا ہے، فلیمدد لہ الرحمن و مدد. فلیمدد، یہ یمدد جو ہے یہ فعل امر ہے لیکن یہ ہے غائب کے لیے، تو لازم ہے کہ کھینچے اس کے لیے رحمان اور کھینچنا. فلیمدد لہ المدد، یمدو کسی چیز کو کھینچنا، اس کی رسی دراز کرنا، یہ اللہ کی حکمت میں ہے. اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ انہیں مہلت دی جائے تاکہ ہر ایک کے اندر جو کچھ ہے وہ نمایاں ہو جائے، برابر ہر کے سینہ اندر سینہ داری، جو کچھ کسی کے اندر ہے وہ باہر آ جائے. ابو جہل کا خوب سے باطن کیسے ظاہر ہو اگر اسے یہ مہلت نہ دی گئی ہوتی، اور اہل ایمان کے اندر کس قدر صبر و ثبات ہے اس کا کیسے ظہور ہوتا اگر ابو جہل کو یہ مہلت نہ ملتی کہ انہیں آزمائے. یہاں تک کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے 9 برس، مولانا مناظر احسن جیلانی نے یہ بات لکھی النبی الخاتم میں، اور بڑی عجیب بات لکھی کہ حضور کی سیرت مطہرہ کا یہ معاملہ کہ پورے 10 برس، سمجھیے گویا کہ اللہ نے حضور کو کفار کے حوالے کر دیا، جس طرح چاہو ستا لو، جس طرح چاہو آزما لو، ٹھوک بجا کر دیکھ لو ہمارے نبی کو، کہیں کوئی ضعف کوئی کمزوری، ان کے صبر و ثبات کے اندر کوئی کمی، جس طرح چاہو امتحان لے لو. چنانچہ یہ امتحان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نقطہ عروج کو پہنچا ہے جا کر یوم طائف میں، وہ انتہا ہو گئی جبکہ وہ پتھروں کی بوچھار بھی ہو رہی ہے، اور جبکہ جس میں مبارک لہو لہان ہو گیا ہے، خون بہ بہ کر آیا ہے اور نالین میں جم گیا ہے کہ پھر وہ اتاری نہیں جا رہی تھی، یہ جو آخری حد تھی اس کے بعد گویا کہ اس کی انتہا ہو گئی. جب وہ مناجات اور دعا کی ہے حضور نے واپسی پر، اور اس میں گویا کہ اللہ تعالی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فریاد کی ہے کہ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وحوالی علی الناس، پروردگار تیری ہی خدمت میں شکوہ اور شکایت لے کر آیا ہوں، لوگوں میں جو ذلت و رسوائی کا سامنا پیش آ گیا ہے، اور جو میری کمزوری ہے، وسائل و ذرائع کی جو کمی ہے، آخر اس کی فریاد کروں تو کہاں کروں، تیری ہی جناب میں آ کر فریاد کر رہا ہوں. الی من تکلنی، مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ الی بعید یجہمنی و الی عدو ملکت امری، کیا دشمن کے حوالے مجھے کر دیا ہے کہ جو چاہے کر گزرے؟ وہ ہے آخری وقت. اس کے بعد وہ ملک الجبال حاضر ہوا ہے حضور کی خدمت میں، اور اس نے عرض کیا ہے کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے، آپ چاہے تو ان دونوں پہاڑوں کو ٹکرا دیا جائے اور طائف کے بسنے والے پس کر سرما ہو جائے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ ان کی آئندہ نسلوں کو ایمان کی توفیق عطا فرما دے. یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے. پھر اللہ کی طرف سے ایک اسپیشل پروٹیکشن حضور کو حاصل ہوئی ہے. ہجرت کے لیے جب نکلے ہیں تو گھر کا محاصرہ تھا لیکن کسی کو نظر نہیں آئے، غار ثور میں جب بیٹھے ہیں تو ایس دہانے پہ پہنچ کر بھی ان کی نگاہ نہیں پڑی، اور جب فراقہ ابن مالک نے جب پیچھا کیا ہے حضور کا تو جتنی مرتبہ وہ قریب آیا ہے اس کے گھوڑے کے پاؤں جو ہے وہ دھس گئے زمین میں، تو وہ جو ایک اسپیشل پروٹیکشن ہے وہ بعد میں حاصل ہوئی، لیکن 10 برس تک گویا کہ اللہ نے اپنے نبی کو حوالے کر دیا کہ خوب ٹھوک بجا کر دیکھ لو کہیں کوئی ضعف ارادہ، کہیں کوئی صبر و ثبات میں کوئی کمی، کسی پہلو سے کوئی کمزوری کا کوئی ظہور ہو، نہیں ہے. یہ ہے اللہ کی حکمت. قل من کان فی الضلالۃ فلیمدد لہ الرحمن مدا. اللہ کا فیصلہ یہی ہے کہ جو کوئی گمراہ ہوتا ہے اللہ فوراً نہیں پکڑتا، اس کی رسی دراز کرتا ہے، اسے مہلت دیتا ہے، اسے چھوٹ دیتا ہے، تاکہ ایک طرف تو جو اس کا اپنا جو خوب سے باطن ہے وہ پورے طور پر ظاہر ہو جائے اور وہ مستحق ہو جائے عذاب خداوندی کا بھرپور طریقے پر، اور دوسری طرف یہ کہ اہل ایمان کے صبر و ثبات کے لیے اور ان کی تربیت کے لیے اور ان میں اگر کہیں کوئی کھوٹ ہو تو اس کی صفائی کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے دی ہوئی ان مصیبتوں کو ایک تربیت گاہ بنا دے، تربیتی کورس بنا دے. حتی اذا راو ما یوعدون، یہاں تک کہ جب وہ دیکھ لیں جس کی کہ انہیں دھمکی دی جا رہی ہے، اور دھمکیاں کیا تھی؟ دو، اما العذاب و اما الساعۃ. یا تو عذاب الہی آ جائے جیسا کہ سیلاب آیا قوم نوح پر، جیسا کہ زلزلے کا عذاب آ گیا، جیسے کہ اوپر سے پتھراؤ کر دیا گیا، جیسے کہ کوئی اور عذاب کی صورت آ جائے جو دنیا میں اقوام کے ساتھ ہوئی، قوم نوح کے ساتھ، قوم ہود کے ساتھ، قوم صالح کے ساتھ، جیسے کہ غرق کیا گیا سمندر میں فرعون کو اس کے علاوہ لشکر کے ساتھ، تو یہ مختلف صورت عذاب الہی کی ہے. تو یا تو عذاب آ جائے اور یا پھر وہ قیامت کی گھڑی جو ہے وہ آ کھڑی ہو. فَسَيَعْلَمُونَ، تب وہ جان لیں گے، من ہوا شر مکانا واضعف جندا، کہ وہ کون ہے کہ جو مقام اور مرتبے کے اعتبار سے بھی کم تر ہے اور جس کے لاؤ لشکر جو ہے ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ سارے چوپال میں بیٹھنے والے اور حقہ پینے والے اور تمہاری مدہ سرائی کرنے والے اور یہ سب چاپلوسیاں کرنے والے اور خوشامدیں کرنے والے، معلوم ہو جائے گا کہ کوئی کسی کا نہیں، کسی کے اندر تمہیں بچانے کے لیے کوئی طاقت اور قوت نہیں. آج تانے دے رہے ہو محمد پر اور محمد کے ساتھیوں پر صلی اللہ علیہ وسلم، فکرے چست کر رہے ہو رسول پر اور رسول پر ایمان لانے والوں پر. جان لو کہ وہ وقت آئے گا، فتح یا لبون، جیسا کہ آخری پارے میں ایک صورت میں الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، کوئی بات نہیں، تھوڑی دیر کی بات ہے، ادھر آنکھ بند ہوئی ادھر کھل جائے گی اور حقائق جو ہے منکشف ہو جائیں گے کہ جو قرآن نے بتایا اور جو محمد نے جس کی خبر دی اس میں سے ایک ایک چیز حق ہے. یہ خالی دھوس نہیں تھی، یہ خالی ڈراوے نہیں تھے، بلکہ ہر ہر چیز علیہ ھذا بالحق. جبکہ جہنم کے کناروں پہ کھڑے ہو گئے اس وقت کہا جائے گا یہ میری دھوس تھی انبیاء کی یا یہ حقیقت ہے جو تمہاری نگاہوں کے سامنے آ گئی. یہ ہے انداز ان صورتوں کا. فرمایا فتح یا لمون مد ہو شر مکان اضعف جندا، یہ جواب دیا ہے اہل ایمان کی طرف سے، گویا کہ جواب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. انہوں نے کہا تھا خیر مقامن، یہاں فرمایا شر مکانن، معنی وہی ہے لیکن الفاظ بدل دیے. انہوں نے کہا تھا احسن و ندیا، کس کی پارٹی بہتر ہے، کس کی مجلس بہتر ہے، کس کی چوپال زیادہ آباد ہے، یہاں فرمایا اضعف جندا، جو لشکر کے اعتبار سے اور اپنے سپورٹرز اور حواریوں کے اعتبار سے کون ہے جو کمزور ہے، یہ حقیقت اس وقت آیا ہو جائے گی. وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور اللہ تعالیٰ اضافہ کرے گا ان لوگوں کی ہدایت میں کہ جنہوں نے ہدایت اختیار کی، یہ سنت اللہ ہے. جنہوں نے ضلالت کی راہ اختیار کی اللہ ان کی رسی دراز کرتا ہے تاکہ اور جری ہو جائیں، اور بے باک ہو جائیں، ان کی ضلالت اور گمراہی میں اور اضافہ ہو جائے، ان کے اندر جو کچھ چھپا ہوا ہے وہ پورے طور پر ظاہر ہو جائے، اور دوسری طرف کی جنہوں نے ہدایت کی راہ اختیار کی اللہ ان کی ہدایت میں اضافہ فرماتا ہے. جیسا کہ آخری پارے میں فرمایا سورہ بلیل میں فاما من آتا وتقا وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، جو اس راستے پر آئے گا اس کے لیے یہ راستہ آسان کرتے چلے جائیں گے، اور جو اس راستے پر جائے گا اس کے لیے اس راستے کو کھولتے چلے جائیں گے. جو ضلالت اور گمراہی کو اختیار کرتا ہے اس کے لیے وہی کشادہ کر دیا جائے گا ضلالت و گمراہی کا راستہ، اور جو ہدایت کی راہ پر آئے گا اللہ اس کی ہدایت میں اضافہ فرماتا چلا جائے گا. وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا. اور باقی رہنے والی تو وہ نیکیاں ہیں، یہ مال بچنے والا نہیں، باقی رہنے والا نہیں، یہ چوپالے تمہارے ساتھ جانے والی نہیں، یہ اشرفیوں کے ڈھیر جو ہے یہ تمہارے ساتھ رہنے والے نہیں. باقیات الصالحات، بقا اگر ہے تو نیکیوں کو ہے. اگر کوئی خیر کمایا ہے، کوئی بھلائی کمائی ہے، کوئی نیکی یہاں حاصل کی ہے، تو وہ تو ہے جو باقی رہیں گے. جیسا کہ حضور نے فرمایا کہ قبر تک تو جاتے ہیں، اب آل اولاد بھی ساتھ گئے، رشتہ دار بھی ساتھ گئے، اور ہو سکتا ہے کہ پوری شان و شوکت کے ساتھ جنازہ نکل رہا ہو، اور بڑے لمبے لمبے چوڑے چوڑے جو ہے وہ اس کے لیے رسومات کا ایک تومار بنا لیا گیا ہو، لیکن یہ ہے کہ آگے ساتھ جانے والا صرف عمل ہے. اگر ہے تو وہ تو ساتھ جائے گا، اور اگر وہ نہیں ہے تو باقی سب کچھ قبر سے واپس آ جائے گا، کوئی ساتھ جانے والا نہیں ہے اس منزل میں. والباقیات الصالحات، ہاں اگر ہے کسی کو بقا اور دوام تو وہ نیکیوں کو ہے، خیر کو ہے، بھلائی کو ہے. خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا، یہ الفاظ سورہ کہف میں بھی آئے ہیں. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، یہاں فرمایا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا. رد کہتے لوٹ کر آنا، رد کر دینا، لوٹا دینا. مردا لوٹنے کے اعتبار سے جہاں پہنچو گے وہ در حقیقت تمہارا معاد ہے، وہیں سے آئے تھے وہیں لوٹ کر جانا ہے. وہاں لوٹ کر جب جاؤ گے تو جو چیز کوئی ساتھ رہنے والی ہے اور جس میں واقعی کوئی خیر ہے اور بھلائی ہے، تو وہ تو نیکیاں ہیں اگر تم نے کوئی کمائی ہو. وہاں جا کر تو یہ اثاثہ ہوگا، یہ ساز و سامان یہی رہ جائے گا. اگر کوئی دولت ہے آخرت کی تو وہ یہ دولت ہے. افرایت الذی کفر بآیاتنا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان، یہاں مخاطب حضور بھی ہے اور حضور کے ساتھ اہل ایمان بھی ہے، کیا تم نے غور کیا؟ افرایت الذی کفر بآیاتنا، اس شخص کی حالت پر جس نے ہماری آیات کو تو جھٹلایا. پھر نوٹ کیجئے، حضور دعوت دے رہے آیات کے ذریعے سے، اذا تتلا علیہ آیاتنا، یہاں فرمایا وہ ہماری آیات جو اس کو سنائی جا رہی ہے ان سے تو اعراض کر رہا ہے، انکار کر رہا ہے، رد کر رہا ہے، کفر کر رہا ہے. وقال لأوتین مالا وولدا، کہتا کیا ہے؟ مجھے لازمن مل کر رہے گا مال بھی اور اولاد بھی. یہ وہ ان کا سرکشی اور ان کا تمرد جو میں نے پہلے بیان کیا، کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں جب یہاں یہ سب کچھ ملا ہے تو وہاں بھی ملے گا، کچھ نہ کچھ ہم میں ہے تبھی تو یہاں ملا، اور جو ہے ہم میں وہ چیز تو ہم وہاں بھی اس کے مستحق قرار پائیں گے. لأوتین مالا وولدا، یہ بھی وہ بات سورہ کہف میں آ چکی ہے. وَإِن رُدِدْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، اگر مجھے لوٹا ہی دیا گیا اپنے رب کی طرف تب بھی مجھے وہاں اس سے کہیں بہتر ملے گا جو یہاں ملا ہے، اور تم جیسے یہاں چٹپونجیے تھے ویسے ہی وہاں چٹپونجیے رہو گے. یہ اس کا دوسرا جملہ اگر مکمل کرے تو بات یوں کامل ہوگی کہ تم جیسے پھٹے حالوں یہاں ہو ویسے ہی پھٹے حالوں وہاں رہو گے، اور ہمیں یہاں ملا ہے سب کچھ وہاں بھی ملے گا. یہ ہے ان کی ذہنیت، کیونکہ یہاں ملا ہوا ہے، کھانے کو مل رہا ہے، عیش و عشرت ہے، مال و اسباب دنیاوی ہے، اللہ نے رسی دراز کی ہوئی ہے، لہذا وہ تکبر اور تمرد میں آنکھوں پر پردے ایسے پڑے کہ بڑے دعوے سے کہہ رہے ہیں لأوتین مالا وولدا، مجھے وہاں مل کر رہے گا، مال بھی ملے گا، اولاد بھی ملے گی. اطلاع الغیب، جواب سنیے، کیا اس نے غیب کے پردوں میں جھانک کر دیکھ لیا ہے؟ تلا کہتے ہیں کسی چیز پر اوپر چڑھ کر جھانک لینا نیچے. اطلاع الغیب، غیب کے پردوں میں سے جھانک کر اس نے دیکھ لیا ہے کہ وہاں کیا کس کو ملنے والا ہے. ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا اس نے رحمان سے اللہ سے کوئی معاہدہ پہلے سے کر لیا ہے، پہلے سے کوئی اللہ تعالی کی طرف سے ضمانت حاصل کر لی ہے کہ یہ سب کچھ اسے مل کر رہے گا، اس یقین کے ساتھ، اس تیقن کے ساتھ، یہ دعویٰ کہ مجھے لازمن ملے گا، تو اس نے کہیں غیب کے پردوں میں سے جھانک کر دیکھ لیا، یا یہ ہے کہ اللہ سے کوئی ضمانت پہلے سے حاصل کر لی ہے؟ کلا، ہرگز نہیں، یہ اس کے جھوٹا خیال ہے، یہ اس کی تمنائیں ہیں. تلک امانیوں، کلا سنکتب ما یقول، ہم لکھ رکھیں گے وہ سب کچھ جو یہ کہہ رہا ہے. اس کی یہ ساری بکواس ہمارے ہاں درج ہو رہی ہے, اس کا نامہ اعمال سیاہ سے سیاہ تر ہوتا چلا جا رہا ہے. سنکتب ما یقول و یاتینا فردا, اور جب حاضر ہوگا کلا سنکتب ما یقول و نمد له من العذاب مدا, اور ہم اس کے لیے وہی مدہ یا مدو یہاں دوبارہ آ گیا, اور عذاب کے اندر بڑھوتری کرتے چلے جائیں گے, عذاب کے اندر اضافہ کرتے چلے جائیں گے. مدہ یا مدو کسی چیز کو کھینچنا لمبا کرنا, یہ عذاب اور سخت سے سخت تر, شدید سے شدید تر ہوتا چلا جائے گا. وہ نرسہ ما یقول, اور جو کچھ وہ کہہ رہا ہے اس کے پاس ہے, اس سب کے وارث تو ہم بنیں گے. یہ سب کچھ اس کے بعد کہیں اور کسی کے ہاتھ میں ہوگا, اور پھر کسی اور کے ہاتھ میں ہوگا, اور بالآخر تو الوارث جو ہے وہ تو اللہ ہے. آسمان و زمین کی وراثت جو کلی ہے وہ تو بالآخر اللہ کو منتقل ہو جانی ہے. وَيَأْتِينَا فَرْدًا, اور ہمارے پاس آئے گا تو تلے تلہا آئے گا, اکیلا آئے گا. یہ مال و اسباب اور یہ لاؤ لشکر اور یہ پرے مداحوں کے اور خوشامدیوں کے اور یہ اس کے آس پاس بیٹھنے والوں کے, کوئی اس کے ساتھ وہاں آنے والا نہیں. یاتینا فردا, ہر شخص وہاں اکیلا تنہا پیش ہوگا. عدالت خداوندی میں ہر ایک کو جواب دہی کرنی ہے تو خالص اپنی ذاتی حیثیت میں جواب دہی کرنی ہے, کوئی کسی کے ساتھ وہاں پیش ہونے والا نہیں اور کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں. واتخذوا من دون اللہ آلہۃ لیکونوا علیہم عزا, اور یہ لوگوں نے اللہ کے سوا کچھ معبود بھی گھڑ لیے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے لیے باعث عزت بنیں گے یا بچاؤ کا ذریعہ بنیں گے. العزیز عربی زبان میں کہتے ہیں اس کو جس پر کوئی ہاتھ نہ ڈال سکے, جس کو کوئی پکڑنے والا نہ ہو. یہ ان کے لیے عزیز بن جائیں گے, یعنی خدا کے عذاب کے آگے ڈھال بن جائیں گے ان کے لیے. انہوں نے دیویوں کو اور دیوتاؤں کو پوجا, اور اس لیے پوجا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا کی پکڑ سے وہ انہیں بچا لیں گے. واتخذوا من دون اللہ آلہۃ لیکونوا لہم عزا, کہ وہ ان کے لیے بچاؤ کا ذریعہ بن جائے, وہ ان کے لیے ڈھال بن جائے اللہ کے محاسبے اور اللہ کی پکڑ کے مقابلے میں. کلا, نہیں, ہرگز نہیں. یہ بھی ایک فریب ہے, یہ بھی ایک دھوکہ ہے, یہ بھی ان کے من گھڑے خیالات ہیں اور اس کے سوا کچھ نہیں. فیکفرون بعبادتہم, یہ جن کی بندگیاں کر رہے ہیں اور عبادتیں کر رہے ہیں وہ تو انکار کریں گے ان کی عبادت کا. حضرت مسیح کو پوجنے والوں, حضرت مسیح بیزاری کا اظہار کریں گے تم سے قیامت کے دن. اور کوئی اللہ کے نیک بندوں کو پکارنے والوں اور ان کے استغاثے کرنے والوں اور ان سے دعائیں کرنے والوں اور ان سے حل مشکلات کے لیے استدعا کرنے والوں, وہ سب بیزاری کا اظہار کریں گے کہ پروردگار نہیں, ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں. سیکفرون بعبادتہم, قیامت کے دن وہ ان سے لا تعلقی کا اعلان کریں گے, ان کی عبادت کا انکار کریں گے. وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا, اور جن کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ان کے پشت پناہ اور حمایتی بنیں گے, وہی ان کے مد مقابل ہو کر اور ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں گواہی دینے والے بن کر آئیں گے. ضد کہتے ہیں کسی کے دشمن کو اور سامنے مد مقابل کو, اسی لیے ہم کہتے ہیں لا ند له ولا ضد له, نہ اللہ کا کوئی مد مقابل ہے اور نہ کوئی اس کے مقابلے میں آ کر کھڑے ہونے کی ضرورت کرنے والا ہے. تو وہ تو ان کے لیے الٹے ان کے مخالف ہو کر سامنے آئیں گے اللہ کے ہاں, وہ الٹا ان پر اتمام حجت کریں گے. پروردگار انہوں نے بہتان تراشا ہم پر, پروردگار انہوں نے اگر ہمیں پکارا ہے اور ہم سے دعائیں کی ہیں, ہم ان سب سے اعلان برات کرتے ہیں. کلا سیکفرون بعبادتہم ویکونون علیہم ضدا, الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم ضدا, دیکھتے نہیں تم. الم تر, عربی زبان میں قرآن مجید میں خاص طور پر بار بار آیا ہے توجہ مبذول کرانے کے لیے. یہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں, یہ دونوں رکوع جو ہے وہ پورا اگر پس منظر تاریخی سامنے ہو تو اس میں کیا کیا مسائل تھے کہ جن میں سے ایک ایک کو لے کر تبصرہ جو ہے فرمایا جا رہا ہے, تو یہ بات جو ہے پوری مربوط نظر آئے گی. تم غور نہیں کرتے, الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم ازا, شیاطین جن و انس کو اللہ تعالیٰ نے مہلت دی, اس شیطان رجیم نے, اس ابلیس نے بھی اللہ سے مہلت مانگی تھی, مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے تاکہ میں اس آدم اور آدم کی اولاد کو گمراہ کروں اور میں ثابت کر دوں کہ یہ تیرے شکر گزار نہیں ہے. جنہیں تو نے مجھ پر فوقیت دی، جن کو تو نے مجھ پر عزت بخشی، اور جس کے سامنے جھکنے کا مجھے حکم دیا، میں ثابت کر دوں گا کہ یہ تیرے شکر گزار بندے نہیں. ولن تجد اکثرهم شاکرین، اور تو دیکھے گا کہ ان کی اکثریت شکر گزار نہیں. تو اس کو بھی مہلت ملی اور اس کی ذریت معنوی و سلبی کو بھی مہلت ملی. یہاں خیر کی قوتیں بھی ہیں، شر کی قوتیں بھی ہیں. ملائکہ بھی ہے جو اہل ایمان کی پیٹھ ٹھونکتے ہیں، شاباش دیتے ہیں، جیسا کہ فرمایا گیا سورہ حامیم سجدہ میں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرۃ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون. وہ ملائکہ، وہ ملکوتی قوتیں بھی ہیں جو خیر کے لیے اور بھلائی کے لیے دعوت دینے والی اور جو اہل خیر ہیں ان کی ہمت بڑھانے والی ہیں، اور دوسری طرف وہ شیاطین بھی ہیں کہ جو گمراہی کی طرف، ضلالت کی طرف، بدی کی طرف، شر کی طرف بلانے والے اور ان لوگوں کی پیٹ ٹھوکنے والے ہیں کہ جو شر کے راستے پر اور ضلالت کے راستے پر بڑھتے چلے جائیں. یہاں ایک عجیب لفظ آیا ہے، ارسل علا، آتا عربی زبان میں، ارسل الکلب علی الصید، کہ اگر کسی شکار پر کتے کو چھوڑ دیا جائے، وہ کتا جو ہے پیچھا کر رہا ہے شکار کا، ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، تو اس کو ہوتا ہے کتا چھوڑنا شکار پر. یہ لفظ لائے ہیں یہاں پر، انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین، جنہوں نے یہ کفر کی روش اختیار کی ہے، ہم نے ان کے پیچھے ان شیاطین کو لگا دیا ہے، ہم نے چھوڑ دیا ہے ان شیاطین جن و انس کو ان پر، اور ان کا کام کیا ہے کہ تعزہم اجزا، یہ اجزا کا مادہ آتا ہے کسی چیز میں اشتعال پیدا کرنے کے لیے، حرکت پیدا کرنے کے لیے، اکسانے کے لیے، کسی چیز کے لیے ایک قوت محرکہ بننے کے لیے. یہ عربی زبان میں جو الفاظ قریب المخرج ہوتے ہیں مادے میں، ان کے مفہوم میں بھی حزہ بھی آتا ہے، حزہ یا حزو. تو ابھی ہم پڑھ آئے ہیں، وہ حزی لے کے بے جز نخلا، ذرا ہلاؤ، حرکت دو اپنی طرف اس کھجور کے تلے کو. اسی سے لفظ اہتزاز بنا ہے، کسی چیز میں ایک جوش اور خروش پیدا ہو جائے، اسی طرح کا لفظ جو ہے اجزا یا عزو، کسی چیز کے اندر حرکت پیدا کر دینا. تعزہم اجزا، یہ ان کے جذبات فکریہ کو اور مشتعل کر رہے ہیں، یہ ان کی نفسانیت کی آگ کو اور بھڑکا رہے ہیں. معلوم ہے کہ گناہ سے انسان کبھی سیر نہیں ہوتا، جن کے اوپر شہوت کا بھوت سوار ہو جائے ان کے اس جذبے کی کبھی تسکین نہیں ہوگی، وہ نئے نئے طریقے ڈھونڈیں گے اور نئے نئے طریقوں سے اپنے اس جذبے کی تسکین کی فکر کریں گے. معلوم ہوتا ہے کہ ایک ایسی پیاس ہے کہ جس کی سیری کا کوئی امکان نہیں. جن کو دولت کا ہوکا لگ جاتا ہے اور اسی کی ایک طلب ہے، تو الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، لاکھ ہو گئے تو کروڑ کی فکر ہے اور کروڑ ہو گئے تو شاید اگلی فکر ہے. کبھی بھی یہ نہیں ہوگا کہ سیری ہو گئی، اب تو میرے پاس اتنا کچھ ہے کہ جو آئندہ 10 نسلوں تک بھی چل جائے گا تو ابھی بس کروں. نہیں، وہ انسان جیسا کہ حضور نے فرمایا کہ انسان کی حرص جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی، اس کو تو یہ جو زمین کی مٹی جو ہے جب اس میں دبا لیا جائے گا، اس کی حرص پوری ہوگی تو اسی وقت ہوگی. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تو یہ جو اہتزاز ہے ان جذبات سفلیہ کے اندر، یہ جو اس کے اندر حل من مزید کی ایک طلب ہے جو ہر آن پیدا ہو رہی ہے، تو اس کو سمجھ لیجئے کہ ایک عالم تو یہ ہے جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، اور ایک عالم وہ بھی ہے کہ جس کو ہم ان آنکھوں سے دیکھ نہیں رہے. کتنے ہی ملائکہ ہوں گے اس وقت کے جو ہمارا گھیرا ڈالے ہوئے ہیں. اس کی خبر دی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ صادق و مصدوق ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، نہیں جمع ہوتے کوئی لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں، کس لیے؟ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، کہ اللہ کی کتاب کو پڑھیں اور ایک دوسرے کو سمجھائیں اور ایک دوسرے کے درمیان درس کا معاملہ کریں. یتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم الملائکہ. اللہ تعالیٰ فخر سے ذکر کرتا ہے کہ میرے کچھ بندے ہیں جو اپنے سارے کام کاج چھوڑ کر آئے ہیں صرف میرے کلام کو سننے کے لیے یا بیان کرنے کے لیے. تو یہ حضور نے خبر دی، ملائکہ ہے ہم دیکھ نہیں رہے، اور شیاطین جن بھی ہوتے ہیں جو نظر نہیں آتے. یہ ساری تحریک جو جذبات سفلیہ میں ہو رہی ہے، وہ جو آخری سورت ہے قرآن مجید کی، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. تو معلوم ہوا کہ یہ مخفی قوتیں ہیں، یہ کچھ ہڈن فورسز ہیں جو ہماری نگاہوں سے اوجھل ہیں، لیکن خیر کی قوتیں بھی ہیں، وہ ملکوتی قوتیں ہیں، اور شر کی قوتیں بھی ہیں کہ جو شر کی طرف انسان کو دھکیل رہی ہیں، اور ان کے اندر اس کے لیے ایک رغبت اور اس کے لیے ایک پیاس جو ہے اس کو بھڑکائے چلے جا رہی ہے۔ الم تر ان ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا فلا تعجل علیہم، تو اے نبی جلدی نہ کیجئے ان کے بارے میں۔ یہاں بھی سمجھ لیجئے کہ یہ خطاب حضور سے بھی ہو سکتا ہے اور مسلمانوں سے بھی، حضور کی وساطت سے جلدی نہ کیجئے۔ یہ میں نے پہلے ہی بیان کر دیا تھا کہ یہ ایک فطری سی بات تھی جو ہر ایک کے سامنے آ سکتی تھی کہ آخر کب تک ان کو چھوٹ دی جائے گی، اللہ کا عذاب آ جانا چاہیے۔ ابو جہل اپنے آپ کو مستحق ثابت کر چکا ہے عذاب خداوندی کا، ابو لہب نے حضور کی مخالفت اور مخاصمت میں یہ حد کر دی، اس کی بیوی جو ہے وہ آخر اس پر جو سورت پوری نازل ہو گئی قرآن مجید میں، تو اندازہ تو کیجئے کہ کیا بات تھی۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ہاتھ ٹوٹ جائے اس کے، برباد ہو جائے وہ، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلا نارن ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب۔ یہ وہی ام جمیل جس نے کہا تھا جب کچھ عرصہ وقفہ پڑ گیا قرآن مجید کے نزول میں وحی کی آمد میں، تو اس نے بڑا تلخ جملہ کہا، حضور کے قلب مبارک پر جو بیتی ہوگی اس کو اپنے اوپر وارث کیجئے اور محسوس کیجئے کہ محمد معلوم ہوتا ہے وہ تمہارا شیطان تمہیں چھوڑ گیا۔ یہ جو کچھ کر رہے ہیں جنہوں نے اس درجے توہین کی روش اختیار کی ہے، آخر انہیں کب تک مہلت دی جائے گی؟ فرمایا نہیں، فلا تعجل علیہم، مہلت دیجئے۔ ابتدائی صورتوں میں یہ مضمون بار بار آیا ہے، سورہ مزمل میں بھی آیا، وہجرہم ہجرا جمیلا بھی ہے، اور یہ بھی ہے کہ مہلہم قلیلا، انہیں ذرا مہلت دیجیے، امہلہم، کہیں کہاں امہلہم کہیں مہلہم، کہیں ذرا ان کے لیے ابھی اور انتظار کیجئے، جلدی نہ کیجئے، اللہ تعالیٰ فیصلہ چکا دے گا، وقت آئے گا ہر ایک کو اپنے کیے کی پوری سزا مل جائے گی۔ لیکن یہ کہ اللہ کی حکمت میں ہر شے کے لیے ایک وقت معین ہے، اس وقت کا انتظار کیجئے، اپنا فریضہ ادا کرتے رہیے، دعوت و تبلیغ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کرتے رہیے، جو آئے اسے جھیلیے، فعبد ہو وصبر لعبادتہ ہی، اس کی بندگی پر ثابت قدم رہیے اور پورے صبر و ثبات کے ساتھ ڈٹے رہیے۔ باقی یہ ہے کہ ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کیجئے، فلا تعجل علیہم، جلدی نہ کیجئے، انما نعد لهم عدا، ہم ان کی ہر چیز کو گن گن کر رکھ رہے ہیں، ان کے سارے افعال، ان کے سارے کرتوت، ان کی ساری گستاخیاں جو آپ کے ساتھ انہوں نے کی، ان کی ساری دست درازیاں کے جو یہ آپ کے ساتھ یا مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں، نعد لهم عدا، ایک ایک چیز گن گن کر لکھی جا رہی ہے۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، اب پھر یہ قیامت کا نقشہ کھینچا، وہ دن کے جس دن ہم گھیر کر لائیں گے اور جمع کریں گے اہل تقویٰ کو رحمان کی طرف، وہ وفد کی حیثیت سے آئیں گے، اور وفد کا لفظ جو ہے یہ عزت اور اکرام اور تکریم کا مفہوم اپنے اندر رکھتا ہے، فلاں حکومت کا وفد آیا ہے اور فلاں کسی قبیلے کا وفد آیا ہے، تو یہ وفد جو ہے اس میں اعزاز و اکرام، اہل تقویٰ کو اس وقت جمع کیا جائے گا، وہ پروردگار کی طرف گویا کہ وفود کی شکل میں جا رہے ہوں گے، جس طریقے سے کہ وفود کا اعزاز و اکرام ہوتا ہے، اسی طریقے سے رحمان کی طرف جب انہیں لایا جائے گا تو ان کی وہ عزت ہوگی، وہ اعزاز و اکرام ہوگا کہ جو حکومتوں کے وفود کا کیا جاتا ہے۔ اور اس کے برعکس، وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور ساقا یسوقو ہوتا ہے پیچھے سے ہانکنا، اسی لیے جدید عربی میں ڈرائیور کو کہتے ہیں سواق، اس لیے کہ وہ ہانکتا ہے کسی چیز کو، یہ لفظ تو وہ پرانا سے لیا ہے، آخر کوئی گھوڑا گاڑی ہے تو گھوڑے کو کوئی ہانک رہا ہے، تو ساقا یسوقو، قادا یقودو ہوتا ہے آگے سے کسی چیز کو کھینچنا، اس سے تو لفظ بنا قائد، جو آگے ہوتا ہے اور وہ کسی کو آگے لے کر بڑھتا ہے، وہ قائد ہے، اور ساقا یسوقو جو ہے وہ پیچھے سے کسی چیز کو دھکیلنا۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور ہم اس روز دھکیلیں گے ان مجرموں کو جہنم کی طرف۔ اور یہ لفظ پھر دوبارہ وہی آ گیا، وارد جس سے بنتا ہے اس میں فائل، گھاٹ پر جب پیاسے جانور آتے ہیں تو جس طریقے سے ان کی کیفیت ہوتی ہے، اسی طریقے سے ان کو جہنم کے اس گھاٹ پر اللہ تعالی کی طرف سے دھکیلنے والے دھکیل کر پہنچائیں گے۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَٰنِ عَهْدًا، کسی کو فائدہ نہیں پہنچائے گی کوئی شفاعت، یا کسی کو حاصل نہیں ہوگا کوئی حق شفاعت، یہ دونوں مفہوم اس میں مراد لیے جا سکتے ہیں. لا یملکون الشفاعت الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، مگر یہ کہ جس کا اللہ کے ساتھ کوئی معاہدہ ہو چکا ہوگا. یہ معاہدہ کون سا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ عہد توحید ہے جو اللہ کے ساتھ بندہ کرتا ہے، عہد بندگی ہے جو پروردگار کے ساتھ کرتا ہے، کلمہ شہادت ہے اور ایمان کا وہ میثاق ہے، وہ جو سورہ حدید میں فرمایا گیا وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اگر تم اہل ایمان ہو تو تمہارا ایک قول و قرار اور معاہدہ اللہ کے ساتھ ہو چکا. وہ معاہدہ پورا کرنے والے انہیں ایک حق بھی دیا جائے گا شفاعت کا کہ وہ گناہگاروں کے حق میں کچھ شفاعت کریں، اور خود ان کو بھی فائدہ پہنچائے گی انبیاء اور صلحاء کی شفاعت کہ ان کی اگر کوئی خامیاں ہے کوتاہیاں ہے وہ کہ جو اپنے اس وعدے پر اس نے عہد پر قائم رہے، لیکن کہیں کوئی خطا بھی ہو گئی، کہیں کوئی لغزش بھی ہو گئی، یہ جن کا معاملہ ہوگا ان کے لیے اللہ تعالیٰ اولیاء کو، انبیاء کو، شہداء کو، صدیقین کو حسب مراتب و درجات ان کو حق دے گا شفاعت کا کہ وہ ان کے حق میں شفاعت کرے، اور ہر صاحب ایمان کو بھی یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ گناہگاروں کے لیے شفاعت کرے. شفاعت سمجھ لیجئے، شفاعت ہے کیا؟ ہم جب استغفار کرتے ہیں کسی کے لیے تو یہ بھی ایک شفاعت ہے، اللہم اغفر لہو، پروردگار اسے بخش دے. لیکن اس شفاعت کے لیے قرآن مجید میں مختلف مواقع پر پوری طرح واضح کر دیا گیا ہے، یہ شفاعت جو ہے یہ اس لیے نہیں ہوگی کہ کسی کو کوئی قوت اور دبدبا اور اختیار حاصل ہے اللہ کے مقابلے میں، نہیں، یہ ہوگی اسی بندگی کے ساتھ، اسی عاجزی کے ساتھ، اور ہوگی اسی کو جس کو کہ اذن ملے گا بولنے کا، اور اسی کے حق میں جس کے لیے اجازت مل جائے گی پروردگار کی طرف سے. ان تمام حدود کے اندر رہتے ہوئے شفاعت ایک حقیقت ہے، احادیث صحیحہ سے وہ ثابت ہے. لیکن وہ شفاعت کا تصور شفاعت باطلہ ہے کہ کسی میں کوئی اتنا زور ہے یا خدا جو ہے وہ کسی کے سامنے اس درجے لاچار ہے اور بے بس ہے کہ وہ اس کی بات ماننے پر مجبور ہے، یہ شفاعت باطلہ کا معاملہ ہے، اور یہ ظاہر بات ہے کہ دین اور ایمان کے ساتھ اس کا کوئی میل نہیں. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، اب یہ آئی ہے سورہ مبارکہ، یوں سمجھیے کہ ساری بحث سمٹ کر پھر اسی معاملے پر آ گئی جس کی کہ پہلی 40 آیات میں پرزور نفی کی گئی. خدا کے ساتھ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ سب سے بڑی گستاخی جو کی گئی وہ یہ کہ کسی کو خدا کا بیٹا یا بیٹی قرار دے دیا جائے. شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اور شرک کی مختلف صورتوں اور قسموں میں بدترین اور عریا ترین شرک یہ ہے کہ کسی کو خدا کی ذات میں شریک کر دیا جائے، اس کا ہم جنس اور ہم کف بنا دیا جائے. یہ سب سے بڑا، سب سے عریا شرک ہے، سب سے بڑی گستاخی ہے، اور یہ میں کل بیان کر چکا ہوں کہ یہ بنی اسماعیل نے کیا اس اعتبار سے کہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بنا دیا. اور ولد کا لفظ عربی زبان میں بیٹے اور بیٹی اور واحد اور جمع چاروں کے لیے آتا ہے. گویا کہ اب یہاں جو بات آ رہی ہے وہ بنی اسماعیل کی طرف بھی اس کا رخ ہے، اور خاص طور پر عیسائیوں کی طرف. یہ اس معاملے میں آخری حد کو پہنچے ہیں کہ انہوں نے تو یہ الفاظ استعمال کیے کہ حضرت مسیح علیہ السلام اللہ کے صلبی بیٹے ہیں، یہ آخری حد ہے کہ جس تک وہ پہنچے. اور اس پر میں عرض کر چکا، سورہ بنی اسرائیل میں بھی آیا افاتفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناثا انکم لتقولون قولا عظیما. اس میں تو وہ بنی اسماعیل نے جو شرک کیا تھا اس کی مذمت ہو گئی. آخری آیت آئی سورہ بنی اسرائیل کی، وقل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. کہو اور ڈنکے کی چوٹ کہو، ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا، نہ بیٹا نہ بیٹی. پھر سورہ کاف شروع ہوئی، وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا. یہ قرآن نازل کیا اللہ نے اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ وہ خبردار کر دے، متنبہ کر دے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے یہ کہا ہے کہ خدا کے کوئی اولاد بھی ہے، وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو. اور پھر سورہ مریم کے اندر تو جیسا کہ آپ نے دیکھا پوری 40 آیات میں حضرت مسیح کا جو وہ حالات بیان ہوئے، الوہیت کی تردید کی گئی. اب وہ بات جو ہے، یہ مقام جو ہے قرآن مجید کا اس موضوع پر، یوں سمجھیے کہ یہ چوٹی ہے قرآن کی. ہر اعتبار سے ہر موضوع پر کوئی ایک مقام ایسا ہوگا کہ جہاں وہ مضمون اپنے پورے نقطۂ عروج کو پہنچا ہوا ہوگا. تو یہ مضمون جو سورہ بنی اسرائیل سے چلا, سورہ کہف سے ہوتا ہوا, اب سورہ مریم میں یہ سمجھ لیجئے کہ یہ مقام ہے کہ جس جو کلائمیکس ہے اس مضمون کے اعتبار سے پورے قرآن مجید اللہ کا جو غیظ و غضب یہاں ظاہر ہو رہا ہے, اور اس جرت پر اور اس گستاخی پر اللہ تعالی کا جو غضب یہاں پر اور جس کو اس کا جلال یہاں پر ظاہر ہو رہا ہے قرآن مجید میں, کوئی دوسری ندیب اس کی نہیں ہے. بقال اتخذ الرحمن ولدا, اور انہوں نے کہا کہ رحمان نے کسی کو اپنی اولاد بنایا, بیٹا یا بیٹی بنایا, مسیح کو سلمی بیٹا قرار دے دیا, عزیر کو خدا کا ابن اللہ بنا دیا, اور انہوں نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بنا دیا. لقد جئتم شیئا ادا, یہ بات جو تم لائے ہو, یہ افترا جو تم نے کیا ہے, یہ انتہائی گھناونی بات ہے, یہ انتہائی گستاخی ہے پروردگار کی بارگاہ میں. اور کس درجے ہے, ذرا الفاظ نوٹ کیجئے, یہ فصاحت اور بلاغت اور قرآن مجید کا وہ انداز کہ جیسا کہ قرآن مجید نے ایک جگہ پر آیا ہے کہ دلوں کو چیر جانے والی آیات ہیں یہ, اور یہ گویا کہ نسلوں کو فی قلوب المجرمین, یہ گویا کہ دلوں کے اندر سے گزر جانے والی چیز ہے. تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال هدا, تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ یہ کتنی بڑی گستاخی ہے, آسمان پھٹ پڑنے کو ہے. تکاد السماوات یتفطرن, پیت ہوئے رے کا مادہ آتا توڑنے کے لیے, روزہ افطار کر لیا روزہ ختم ہو گیا, انفطار یہ کسی چیز کے شک ہو جانے کے لیے. تو فرمایا تکاد السماوات یتفطرن منہ, آسمان اس گستاخی پر پھٹ پڑنے کو ہے, وتنشق الارض, زمین شک ہو جانے کو ہے, وتخر الجبال حدا, اور قریب ہے کہ یہ بلند یہ پہاڑ جو ہے یہ دھماکے کے ساتھ زمین پر آ رہے ہیں. خرا یا خرو گر پڑنا, اور حدا کہتے ہیں دھماکے کے ساتھ زوردار آواز کے ساتھ کسی چیز کا زمین پر آنا, آسمان پھٹ پڑنے کو ہے, زمین شک ہونے کو ہے, اور قریب ہے کہ یہ پہاڑ ہے یہ دھماکے کے ساتھ زمین پر گر پڑے. اندعوا للرحمن ولدا, کہ انہوں نے رحمان کے لیے پکارا, رحمان کے لیے کسی بیٹا یا بیٹی کو, کوئی اولاد ٹھہرائی رحمان کی. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا, اس سورت کے بارے میں یہ بھی نوٹ کیجئے کہ جس قدر کثرت سے اس میں لفظ رحمان آیا ہے پوری قرآن مجید میں اور کہیں نہیں آیا کسی اور سورت میں. یہاں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا اسم عالم جو ہے گویا کہ اس سورہ مبارکہ پر اگر نگاہ آپ رکھیں گے تو وہ شاید اللہ سے زیادہ جو ہے یہاں رحمان نمایاں ہو کر آیا ہے. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا, اور خدا کے شایان شان ہے ہی نہیں یہ کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا یا بیٹی بنائے, کسی کو اولاد بنائے. یہ میں بیان کر چکا ہوں کہ در حقیقت اولاد کا اس بات کرنا اس بات کا اس بات ہے کہ وہ جو ذات ہے وہ خود ناقص ہے, فانی ہے, ختم ہو جانے والی ہے, تو اسے اولاد کی حاجت ہے. یہ ریپروڈکشن جو ہے, یہ کانسیپٹ ہمارے یہاں بایولوجی میں ریپروڈکشن کا پورا کانسیپٹ جو ہے وہ اسی پر بیس کرتا ہے. اگر کسی کو خود دوام حاصل ہو تو اسے کسی اولاد کی ضرورت نہیں. اولاد کی ضرورت اس ہستی کو ہوتی ہے جسے خود فانی ہو جانا ہو, فنا ہو جانا ہو, جسے دوام نہ ہو. وہ یہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی شکل میں اپنی ہستی کا تسلسل برقرار رکھے. جو میرے پاس ہو کوئی اس کا وارث تو ہو, میرا نام لینے والا تو کوئی ہو, میں نہ ہوں تو میرا نام تو چلے میری نسل میں. اولاد کا تصور در حقیقت اس ہستی کے فانی ہونے کے تصور کو مستلزم ہے کہ جس کے لیے اولاد تجویز کی جا رہی ہو. اس لیے فرمایا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا, رحمان جو دائم و قائم ہے, الحي القيوم ہے, جس کے لیے کوئی احتیاج سرے سے ہے ہی نہیں, جو مستغنی ہے اس عالم سے اور اس کے مافیہا سے, جس کو کہیں کسی اعتبار سے بھی کسی پہلو سے بھی احتیاج جو ہے وہ چھو کر بھی نہیں گزری, اس کے لیے ما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا, اس کی شان سے بہت بعید اور بہت ہی اس کی شان سے دور ہے یہ کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے. ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا, جو بھی کوئی ہے آسمانوں اور زمین میں وہ آ کر رہے گا رحمان کے سامنے بندے کی حیثیت سے, وہ مسیح ابن مریم ہو, وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ شیخ عبد القادر جیلانی ہو, وہ نوح بن سام ہو, وہ ابراہیم بن آزر ہو, قطع باشد وہ جبرائیل ہوں وہ میکائیل ہوں وہ اسرافیل ہوں وہ فرشتوں میں سے ہوں انبیاء میں سے ہوں صدیقین میں سے ہوں اولیاء میں سے ہوں قطع باشد ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا جو کوئی بھی ہے آسمانوں اور زمین میں وہ جب حاضر ہوگا وہاں تو بندے کی حیثیت سے حاضر ہوگا عبد بن کر آئے گا انی عبد اللہ آپ نے پڑھا دوسرے رکوع میں حضرت مسیح نے اگر نعرہ لگایا تو یہ میں اللہ کا بندہ ہوں انی عبد اللہ حضور کے لیے سورہ بنی اسرائیل سورہ کہف دونوں میں وہی لفظ عبد سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى اور الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا اور یہ بار بار آیا فاعبد ہو واستبر لعبادته ہی اسی کی بندگی کرو اور اس کی بندگی پر قائم رہو ڈٹے رہو مخالفتوں کے علی الرغم مصائب کے باوجود تو فرمایا کہ جو کوئی بھی ہے آئے گا خدا کے ہاں جب پیش ہوگا تو عبد کی حیثیت سے پیش ہوگا کسی کی کوئی دوسری حیثیت نہیں سب اور عبد کامل جو ہے وہ محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم عبدیت کاملہ کا تاج ہے فرق محمدی پر صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو کہا علامہ اقبال نے کہ عبد دیگر عبدہ چیز دیگر یہ عبدہ ہو جانا خالص یہ اس بات کو مستلزم ہے کہ تمام غلامیوں سے پہلے آزادی حاصل کرو اور پھر صرف ایک کے غلام بنو اور اگر غلامیوں کے بندھن بندھے ہوئے ہیں کہیں حرص کی غلامی ہے اور کہیں دولت کی محبت کی غلامی ہے کہیں رسم و رواج کے بندھن پاؤں میں پڑے ہوئے ہیں کہیں کسی اور کی کسی کبریائی اور عظمت کا کوئی توق جو ہے گردن میں پڑا ہوا ہے تو کہو گے زبان سے کہ انی عبداللہ لیکن تمہارا وجود جو ہے تمہارے دعوے کی تکذیب کرے گا وہ جو کہہ سکے کہ انی عبداللہ معلوم ہوا کہ اس نے تمام غلامیوں سے چھٹکارا حاصل کر لیا ماں سوائے ایک کے اور اس نے بالکل لیا اپنے آپ کو اسی کی غلامی میں دے دیا یوں کہہ سکتے ہیں آپ کہ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے کسی کا یہ کہنا کہ انی عبداللہ ذرا اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکیے اور دیکھیے کہ ہے کوئی جو کہہ سکے اور صداقت کے ساتھ کہہ سکے کہ میں واقعی اللہ کا بندہ ہوں نہ معلوم کن کن چیزوں کی بندگی ہم کر رہے ہیں کن کن کے آگے ہم نے اپنی جبینیں جھکائی ہوئی ہیں کس کس کے سامنے ہم نے اپنے آپ کو نیچے گرایا ہوا ہے کون کون سے توق ہیں جو ہماری گردنوں میں پڑے ہوئے ہیں لیکن یہ ہے کہ ایک کی غلامی کا توق یہ ہے در حقیقت عبدہ عبد دیگر عبدہ چیز دیگر ما سراپا انتظار منتظر ہم تو انتظار ہی میں رہتے ہیں کہ تجلی ربانی کی کوئی کرن ہمارے حصے میں بھی آ جائے کوئی شعاع جو ہے تجلیات الہیہ کی وہ ہمارے لیے بھی چمک اٹھے لعل شعشعۃ تلمع لک لیکن یہ کہ ان کا انتظار ہو رہا تھا آسمانوں پر وہ جو عبدہ ہو گئے تھے جو صرف اللہ کے بندے بن گئے تھے ان کا آسمانوں پر انتظار ہو رہا تھا شب معراج میں تو فرمایا ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا یہ نبی ہو گئی سارے آلہا اور سارے دیوتا اور سب جن کی بھی پرستش ہوئی ہے خدا کے سوا جن کے لیے بھی کہیں کوئی بت بنائے گئے یا آستانے بنائے گئے یا جن کے لیے جن کی بھی منتیں مانی گئیں اور جن سے بھی کوئی دعائیں کی گئیں اور جن کو پکارا گیا اور جن کا استغاثہ کیا گیا ان سب کو یہ ایک ہی آیت جو ہے یہ کھڑا کر رہی ہے پروردگار کے سامنے کہ سب اس در کے محتاج اور سب وہاں جب آئیں گے تو وہ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم حدا اب دھمکی کا انداز ہے ہم نے ان کی ایک ایک چیز کا احاطہ کر لیا احصا کہتے ہیں گن گن کر ہر چیز کو رکھ لینا لقد احصاهم وعدهم حدا اور ان میں سے ایک ایک کو گن لیا ہے کوئی بچ کر جانے والا نہیں یہ نہیں ہے کہ یاد ہی نہ رہے اور کوئی کہ ابو جہل بھی کوئی تھا اسے بھی کوئی سزا دینی تھی اور کوئی اس کا بھی پکڑ کا معاملہ ہونا چاہیے ایک ایک گنا ہوا ہے اور ایک ایک کے جملہ اعمال و افعال و اقوال کا احصاء کر لیا گیا ہے لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا اور ان میں سے ہر ایک قیامت کے دن جب آئے گا چاہے یہاں لاؤ لشکر اس کے ہو اور اس کی بڑی بڑی چوپالے ہو اور اس کے بڑے بڑے مدھا سرا ہو اور سنا خواہ ہو اور اس کی چاپلوسی کرنے والے اور خوشامدیوں کی فوجوں کی فوجیں ہوں، لیکن جب آئے گا وہاں وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، فرد کی حیثیت سے آئے گا. یہ لفظ اس صورت میں آیا ہے کئی بار، اسے ذہن میں رکھیے. اس کے حوالے سے یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ قیامت کا محاسبہ خالص انفرادی ہے، ہر شخص کو اپنی ذاتی حیثیت میں فیس کرنا ہے. تم کیا کر کے لائے ہو، پدرم سلطان بود وہاں نہیں چلے گا، تو راجے تم کیا ہو، تم کیا کر کے لائے ہو. پہلے پارے کے آخر میں دو مرتبہ وہ آیت آئی یہود کے خطاب کر کے کہ تم کہتے ہو ہم ابراہیم کی اولاد، اسحاق کی اولاد، یعقوب کی اولاد، اور ہم موسیٰ کے ماننے والے، ہم اس کی نسل سے، یہ سب کچھ ہے. تلک امت قد خلت، یہ ایک گروہ ہے نوع انسانی کا، وہ گیا گزر گیا. قد خلت، ابراہیم گئے، موسیٰ گئے، اسحاق گئے، یعقوب گئے، اور سرخرو گئے. انہوں نے جو کچھ کیا، لہا با کسبت، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے. ولکم ما کسبتم، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم کما رہے ہیں. تمہیں یہ چیز فائدہ نہیں پہنچائے گی کہ میں فلا ابن فلا ابن فلا، وہ جو کہا کسی نے کہ درئیرا فلا ابن فلا چیزیں نیست، یہ کوئی چیز نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے کہ میں فلا ہوں اور فلا کا بیٹا اور فلا کا پوتا. تم کیا ہو اپنی خالص انفرادی حیثیت میں. ایک لشکر جا رہا ہے، صحابہ کرام ہی کا سمجھیے کہ جا رہا ہے، اور حضور اس کے قائد ہیں، قتال فی سبیل اللہ ہے. اب اس سے زیادہ خالص جہاد کوئی ہو سکتا ہے جو کہ حضور خود فرما رہے ہو، غزوے میں شریک ہو اور صحابہ کرام آپ کے دست و بازو ہوں. لیکن ایک شخص ہے جس کے دل میں دولت کی طلب ہے اور وہ مال غنیمت کے لیے جا رہا ہے، جا رہا ہے اس مقدس جماعت کے ساتھ، لیکن اسے وہی کچھ ملے گا جس کے لیے کچھ نے کی ہے. اس لیے کہ اس کے ہاتھ جو محاسبہ ہوگا تو یہ نہیں ہوگا کہ فلاں جماعت میں جو سب شریک تھے سب بخشے گئے، ہر ایک کا اپنا محاسبہ ہوگا. ایک جنگ کے موقع پر ایک مسلمان شہید ہو گئے، قتل ہو گئے، ان کے بارے میں کہا گیا جنتی ہے. حضور نے فرمایا تم کہہ رہے ہو جنتی ہے اور میں نے اسے جہنم میں دیکھا تھا. اب جو تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ مجروح ہو گئے تھے اور صبر نہیں ہو سکا، اس تکلیف پر خودکشی کر لی. تو معلوم ہوا کہ اگرچہ وہ حضور کے ساتھ ہو کر جنگ میں شریک رہے اور اگرچہ وہ اس جنگ کر رہے ہیں کہ جس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ اس سے اونچا کوئی عمل ہے ہی نہیں، لیکن یہ کہ معاملہ خالص پرسنل ہے، تم نے کس لیے کیا اور تم جمے رہ سکے یا نہیں اور صبر کر سکے یا نہیں، اس کے اوپر محاسبہ ہوگا. تو فرمایا کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا، ہر ایک کو آ کر محاسبہ خود فیس کرنا ہوگا بالکل اپنی ذاتی حیثیت میں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. سورت کا اختتام ہو رہا ہے اب، اہل ایمان کے لیے خوشخبری، تسلی. ذرا ذرا انہیں کچھ ادھر ادھر کچھ باتوں پر جھنجھوڑا بھی ہے، جلدی نہ مچاؤ، ہماری اپنی حکمت ہے، ہمارا اپنا فیصلہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہہ دیا گیا قرآن مجید اترے گا، یہ ہماری حکمت میں ہے کتنی دیر میں اترے، کتنے کتنے وقتوں سے اترے. مسلمانوں سے بھی کہہ دیا ابو جہل کو اگر چھوٹ ہے اور ابو لہب کو اگر مہلت ہے تو یہ ہماری حکمت ہے، ہمارا فیصلہ ہے. تمہارا کام یہ کہ ڈٹے رہو اور دمے رہو اور صبر کرو، اور جو تمہارے ذمے فرض ہے اس کو ادا کرتے رہو، باقی ہمارے ذمے چھوڑو. ہم نے ایک ایک چیز کو گن کر لکھ کر رکھا ہوا ہے، ہر ایک کو اس کے کیے کی پوری جزا یا سزا ہم دے دیں گے. لیکن یہ ہے کہ بہرحال ہر کام کے لیے ہمارے ہاں ایک وقت معین ہے، اور وہ ہے ہماری حکمت کاملہ اور علم کامل کی بنیاد پر. لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید میں ہمیشہ ہوگا جہاں ذرا کچھ کسی بھی اعتبار سے کوئی پہلو ایسا ہو کہ جس میں کوئی تنقید آ گئی ہو یا ذرا مسلمانوں کو جھنجھوڑا گیا ہو، تو وہاں ساتھ ہی جیسے کہ ہر مربی اور معلم کرے گا اپنے کسی ہونہار شاگرد کے ساتھ معاملہ، کہ کبھی ذرا سا اظہار ناراضگی بھی کرے گا، پھر دلجوئی بھی کرے گا، ہمت بھی بدھائے گا، اس کے لیے کوئی تسلی کے اور دلجوئی کے کلمات بھی ضرور آئیں گے، تو وہ کلمہ آ رہا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، یہاں یہ نیک عمل ایمان کے عملی تقاضوں کے لیے ایک کامل اصطلاح. دو چیزیں انسان میں ہیں، ایک اس کا یقین اور ایک اس کا عمل، اور دونوں کے درمیان جسے آپ کہتے ہیں محاورے میں چولی دامن کا ساتھ ہے. جس درجے کا یقین ہوگا اسی درجے کا عمل ہوگا. یقین دنیا پر ہے، عمل میں دنیا داری اور دنیا پرستی نظر آئے گی، اور یقین آخرت پر ہے تو محسوس ہو جائے گا عمل سے کہ یہ دنیا کا کتا نہیں، یہ آخرت کا طالب ہے. جو اندر ہے وہ باہر آئے گا. ظاہر بات ہے، کہاوت ہے عربی زبان کی ایک کہ ظرف میں جو کچھ ہوتا ہے وہی ٹپکتا ہے. اگر کسی برتن میں دودھ ہے تو ٹپکے گا تو دودھ ٹپکے گا، پانی تو نہیں ٹپکے گا. اور کسی برتن میں اگر پانی ہے تو جب ٹپکے گا تو پانی ٹپکے گا، دودھ تو کہیں سے نہیں آ سکتا. تو جو کچھ تمہارے اندر ہے وہ ٹپکے گا اگر اعمال کی صورت میں، تو وہی کچھ ٹپکے گا کہ جو اندر موجود ہے. اگر ایمان اور یقین ہے تو اس کا ظہور تمہارے افعال سے، تمہارے اقوال سے، تمہاری ہر ہر حرکت سے اس کا اظہار ہو جائے گا. تو ایمان کا اظہار خارجی جو ہے وہ عمل صالح. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. سین جب آتا ہے فعل مضارع پر تو عنقریب کے معنی میں آتا ہے، جلد ہی، زیادہ دیر نہیں ہے. مسلمانوں جلدی نہ کرو، وہ وقت آیا چاہتا ہے کہ جبکہ پروردگار تمہیں ود عطا کرے گا. اب یہ لفظ ود کیا ہے؟ یہ ہمارے ہاں بھی ودود جس سے بنا ہے، انتہائی محبت کرنے والا، ودود اللہ کا نام ہے ودود. تو ودا محبت اور محبوب اشیاء کے لیے اس لفظ کو لایا گیا. ان قریب تمہیں وہ ساری چیزیں ملیں گی جو تمہیں محبوب ہیں، تمہیں وہ ساری کامیابیاں ملیں گی کہ جو انسان کو فطرتاً محبوب ہو. وہ جو سورہ صف میں کہا گیا کہ واخرا تحبونها نصر من اللہ وفتح قریب، ایک اور وعدہ بھی ہے اللہ کی طرف سے جو تمہیں بڑا پیارا ہوگا کہ مدد آیا ہی چاہتی ہے اور فتح جو ہے اب زیادہ دور نہیں. ہمت قائم رکھو، صبر و ثبات کے ساتھ ڈٹے رہو. اس کا مفہوم وہ بھی ہے جو ایک حدیث قدسی میں آیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب مجھے کسی اپنے بندے سے محبت ہو جاتی ہے تو میں اعلان کرتا ہوں ملائے اعلیٰ میں کہ مجھے فلاں بندے سے محبت ہے، تم بھی اس سے محبت کرو. پھر ملائے اعلیٰ میں اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے، اور اسی طریقے سے پھر وہ طبقہ بطبقہ ملائکہ کے اندر اس عالم ملکوت میں اس کے لیے محبت پیدا کر دی جاتی ہے، اور پھر اس کا ظہور اس عالم میں بھی ہوتا ہے عالم دنیا میں کہ دنیا میں اس کے لیے محبت، اس کا نام جو ہے، اس کی رفعت، ورفعنا لک ذکرک، یہ سب کچھ جو ہے در حقیقت ظہور ہے وہ اللہ کی محبت کا کہ جس کا ظہور ہو رہا ہے درجہ بدرجہ مخلوقات کے تمام مراتب سے ہوتا ہوا. وہ وقت بھی آتا ہے کہ محبوب جہاں شد کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبوبیت کبریٰ کے مقام پر فائز ہو گئے. تو وہ ود، وہ محبت بھی اللہ عطا کرے گا، اور ہر وہ شے کہ جو تمہیں محبوب ہے وہ بھی عطا کر دے گا. حضرت ابن عباس نے جو اس کے معنی لیے ہیں، اے یحبہم و یحببہم الی المؤمنین، اللہ ان سے خود بھی محبت کرے گا اور اہل ایمان کے نزدیک انہیں محبوب بنا دے گا. اور دوسرے معنی لیے ہے صاحب کشاف نے، سَيُحْدَثُ لَهُمْ فِي قُلُوبِهِمْ مَوَدَّةٌ، ان کے لیے دلوں کے اندر محبت ڈال دی جائے گی، جس کی میں نے وہ حدیث قدسی کے حوالے سے پہلے وضاحت کر دی ہے. اور ایک یہ بھی ہے کہ يَحْبُ لَهُمْ مَا يُحِبُّونَ، یہ امام راضی نے قول نقل کیا امام ابو مسلم اصفہانی کا، کہ اس کے مراد یہ ہے کہ جو چیز انہیں محبوب ہے وہ اللہ انہیں عطا کر دے گا. تینوں ہی چیزیں مراد ہیں. قرآن مجید میں بسا اوقات ایسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں کہ جن میں وہ وسعت ہوتی ہے، اور تینوں ہی یہاں مراد ہے. تمہیں محبوب بھی بنا دیا جائے گا، تمہاری محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جائے گی، اور تمہیں ہر وہ شے اللہ عطا کرے گا کہ جو تمہیں محبوب ہو اور تمہیں پسند ہو. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، وہ وقت زیادہ دور نہیں. صبر اور ثبات کے ساتھ ڈٹے رہو، جمے رہو، اصلاح پر گامزن رہو. عبادت صرف اللہ کی، پکارنا صرف اسے، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا. آخرت کو اپنی منزل سمجھ کر محنت کیے چلے جانا. باقی رہا معاملہ ہمارے حوالے کرو. ہم کب حالات بدلتے ہیں یہ ہماری حکمت پر چھوڑ دو. ہم کب تک کفار کو مہلت دیتے ہیں اسے بھی ہمارے حوالے کرو. ہم ان سے نمٹ لیں گے، ان میں سے کوئی چھوٹ کر جانے والا نہیں. لیکن تم ڈٹے رہو، تم سے ہمارا وعدہ یہ ہے کہ اگر صبر اور ثبات کا مظاہرہ کرتے رہے تو وہ وقت دور نہیں. سیجعل له الرحمن ودا فإنما یسرناه بلسانک، اے نبی ہم نے اسے آسان کر دیا آپ کی زبان پر. کسے آسان کر دیا؟ جو ہے آئی ہے یہاں پر، ضمیر آئی ہے یسرناه، اس کا مرجع کہاں ہے؟ یہ مرجع اس سورہ مبارکہ میں بار بار آیا. میں حیران ہوا جدید تفاسیر میں سے ایک میں یہ دیکھ کر کہ اس کا مرجع اس میں موجود نہیں ہے بلکہ محذوف ہے، مراد لیا جائے گا، اس کا مرجع اتنی مرتبہ آیا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى، وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ، وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسْمَاعِيلَ، وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ الْكِتَاب، تو بار بار اس سورہ مبارکہ میں تو وہ تانے بانے کی طریقے سے پرویا ہوا مرجع موجود ہے. وہ حضرت یحییٰ سے کہا گیا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، تو یہ کتاب ہی سے اس کا آغاز ہوا اور کتاب الہی پر اختتام ہو رہا ہے. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو ہم نے آسان بنایا، آپ کی زبان پر اسے رواں کر دیا. تفسیر قرآن یہ ایک اہم موضوع ہے، قرآن کے آسان ہونے کا مفہوم کیا ہے؟ یہ مفہوم نہیں ہے کہ اس میں کوئی گہرائی ہے ہی نہیں، یہ کوئی ایسی کتاب ہے جیسے کہ بچوں کے لیے کتابیں لکھی جاتی ہیں، یہ مفہوم نہیں. ایک اعتبار سے یہ دنیا کی مشکل ترین کتاب ہے کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ میں پوری عمر گزار کر بھی اور لگا کر بھی اور میں اس کے معنی کی تہ تک پہنچ جاؤں گا تو ناممکن ہے، محال مطلق ہے. یہ باؤنڈ لیس اوشن ہے، فیتھم لیس اوشن ہے، اس کی کوئی بھی گہرائیوں کو ناپ نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ کلام الہی ہے. مطلق کا کلام اپنی جگہ بھی اطلاقی شان رکھتا ہے، کسی کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اس کی حدود کا تعین کر سکے. یہ وہ بات ہے جو حضرت علی سے روایت ہے کہ حضور نے خود فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم لا تنقضی عجائبہ ولا یسمع منہ العلماء، اس قرآن کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے اور کبھی بھی اہل علم اس سے تھیری محسوس نہیں کر سکیں گے کہ بس جتنا کھانا تھا کھا لیا، اب مزید کی گنجائش نہیں. جتنا اس قرآن میں غوطہ زنی کریں گے محسوس ہوگا کہ ابھی تو اس کی بڑی گہرائیاں ہیں کہ جن تک ہماری رسائی ہو ہی نہیں سکی. قرآن اس اعتبار سے باؤنڈ لیس ہے، فیتم لیس ہے، لیکن ایک اعتبار سے انتہائی آسان، اس اعتبار سے کہ اس کی زبان جو ہے بڑی سلیس. اگر کبھی مقابلہ کریں آپ اس کا مقامات حریری سے اور پھر پڑھیں قرآن مجید کی زبان تو معلوم ہوگا کہ جیسے بالکل ایک رواں چیز چلی جا رہی ہو، کہیں سکالت اور کہیں بھی کوئی بھاری پن اور بوجھل پن کا احساس نہیں ہوگا. پھر زبان جو ہے جسے کہتے ہیں سہل ممتنع، آسان، لیکن یہ کہ اس میں مضامین جو ہے وہ اتنے گہرے بیان کر دیے گئے. جس طریقے سے ہر زبان کے ادب میں سب سے اونچی چیزیں وہ ہوتی ہیں جنہیں سہل ممتنع کہتے ہیں، اب غالب کی چند غزلیں ہیں یا اس دور میں جگر نے چند غزلیں اس رنگ پر کہی ہیں کہ معلوم ہو کہ کوئی لفظ جو ہے مشکل نہیں، لیکن یہ کہ اس کے اندر ایسا محسوس ہو کہ دریا کو بند کر دیا گیا ہے، کوزے کے اندر مضامین کا اور مفاہیم کا، اس کے اندر ایک دریا ہے کہ جو بند کر دیا گیا. پھر یہ کہ اس کی جو تعلیمات ہیں فطرت انسانی سے اتنی مطابقت رکھنے والی کہ کوئی سلیم الفطرت انسانی سے پڑھے تو محسوس یہ کرے گا جیسا کہ امام حافظ ابن قیم رحمہ اللہ کے الفاظ ہیں، الفوائد ان کی ایک کتاب ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ کتنے ہی قرآن کے پڑھنے والے ایسے ہیں کہ جو جب اسے پڑھتے ہیں تو یوں محسوس کرتے ہیں کہ یہ ان کے اپنے دل پر لکھا ہوا ہے، اپنے لوح قلب پر مرقوم ہے، جہاں سے دیکھ کر پڑھ رہے ہیں، یہ قرآن مجید کے صفحات سے نہیں پڑھ رہے، اپنی لوح قلب سے پڑھ رہے ہیں. کہ دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں تھا، میرے اپنے دل کی بات ہے جو کہی گئی. اس اعتبار سے قرآن انتہائی آسان، لیکن اس اعتبار سے کہ اس کی حکمت اور اس کا علم جو ہے، حکمت او لا یزا نسو قدیم، علامہ اقبال کے الفاظ بڑے پیارے ہیں، یہ کتاب جو ہے اس کی حکمت جو ہے وہ دائم اور قائم ہے اور اس کی حدود کو ناپنا کسی کے بس کی بات نہیں. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، اے نبی آپ کی زبان مبارک پر ہم نے اسے آسان کر دیا. کس لیے کیا؟ قرآن کیوں نازل ہوا؟ یا پھر آپ دیکھیں گے کہ سورہ کہف کے ساتھ اس کا جوڑ مل جائے گا، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا قیما لینذر باسا شدیدا من لدنہ ویبشر المومنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا. قرآن کے نزول کا مقصد انذار بھی ہے، تبشیر بھی ہے. جو اہل زیغ ہیں، کج رو ہیں، ان کے لیے یہ وارنر بن کر آیا ہے، متنبہ کرنے والا، خبردار کر دینے والا کہ ہلاکت اور بربادی کا نوالہ بن کر رہو گے، اور جو صداقت اور راست بازی کی راہ کو اختیار کریں ان کے لیے یہ بشارت بن کر آیا ہے کہ ان کے لیے ان کے پروردگار نے وہ ایسے دوام کا اہتمام کیا ہے کہ جس پر کبھی کوئی بوسیدگی اور باسی پنکاری نہیں ہوگا. تو ابشار اور تبشیر بھی ہے اور دوسری طرف انذار بھی ہے. پھر دیکھیے یہاں پر وہی دو اصطلاحیں, فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ, تاکہ اس کے ذریعے سے آپ بشارت دیں اہل تقویٰ کو. بشارت کا ذریعہ, بشارت دینے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن کس چیز کے ذریعے سے بشارت دیں گے؟ وہ قرآن. دعوت دینے والے حضور, دعوت دی جائے گی قرآن کے ذریعے سے. تبلیغ فرمانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن تبلیغ کی جائے گی قرآن کی. اوہی الیہ ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ, بلغوا عنی ولو آیتن, پہنچاؤ میری طرف سے, ہاں ایک ہی آیت. آیات قرآنیہ کی تبلیغ ہے کہ جو مطلوب ہے, اپنے لمبے چوڑے بعض مطلوب نہیں. قرآن پڑھو اور پڑھاؤ, قرآن سمجھو اور سمجھاؤ. اگر اللہ نے کوئی قوت گویائی دی ہے, اس قرآن کو بیان کرو. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان, یہ قوت بیانیہ اگر ہے تو اس کا بہترین مطلب یہ ہے کہ اسے اس رحمان کی رحمانیت کے سب سے بڑے مظہر یعنی قرآن مجید کے بیان کرنے میں صرف کیا جائے. تو قرآن مرکز ہے اور محور ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا عمل جو ہے دعوت و تبلیغ کا اور انقلاب اور تربیت اور تزکیہ, یہ سب گھومتا ہے قرآن کے گرد. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, یہ ہے حضور کی پوری جد و جہد کا ایکسس اور محور. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُّدًّا, اور متنبع کر دیجئے, انذار فرما دیجئے اور ڈرا دیجئے اور خبردار کر دیجئے اس کے ذریعے سے اس قوم کو جو بڑی جھگڑالو قوم ہے. قومًا لُّدًّا کہا گیا قریش کو. الگ کا یہ جمع ہے اور الگ کا لفظ آیا ہے افعل التفصیل کے بدل پر سورہ بقرہ میں, وہ ہوا الگ الخصام. لوگوں میں سے کوئی ایسے بھی ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو خیر اور بھلائی مطلوب ہے, لیکن در حقیقت وہ ہوا الگ الخصام, خدا کی قسم کھا کر, وہ یشہد اللہ علی ما فی قلبہ وہ ہوا الگ الخصام, درا حالے کہ وہ سب سے زیادہ جھگڑالو اور سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے. یا الگ کا جمع آیا لدہ, یہ قوم جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس سے آپ کو سابقہ ہے, یہ بڑی جھگڑالو قوم ہے. واقعہ یہ ہے کہ بڑی ہی مشتعل مزاج. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے سے پہلے اس کی ایک سمبل سمجھ لیجئے, ایک علامت اس کے لیے, ایک نشانی کے طور پر, علم کے طور پر. ابو جہل جو ہے یہ دو سب سے اونچے ہیں چوٹی کے, اسی لیے حضور نے ان دونوں کو پیش کیا تھا بارگاہ ربانی میں کہ پروردگار ان میں سے ایک کو تو ضرور ہی قبول فرما لے اور اس کے اسلام کے ذریعے سے اسلام کو تقویت عطا فرما, اسلام کی عزت کا سبب بنا دے ان میں سے کسی ایک کے اسلام کو. ایک عمر ابن شام اور دوسرے عمر ابن الخطاب. اللہ نے ایک کو پسند کر لیا, قرائے فال بنا میں من دیوانہ زدن. حضرت عمر کہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے قبول کیا. اور جو کہا گیا ہے کہ یہ حضور کی دعا مراد رسول اگر کہا جائے تو غلط نہیں, کہ جس کے لیے خود حضور نے درخواست کی ہو اللہ سے, تو وہ ہے حضرت عمر فاروق. لیکن واقعہ یہ ہے کہ قوم جو ہے وہ بڑی جھگڑالو تھی, بڑی ہی خونخوار قسم کی قوم, کوئی کسی کی سننے والا نہیں, ہر ایک جو ہے وہ وہاں فرعون بے سامہ بنا پھرتا ہو. اس قوم سے سابقہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن کرنا ہے تبلیغ, فرض ہے, ذمہ داری ادا کرنی ہے, ہر سے آئے جو بھی آئے آئے اسے جھیلنا ہے اور برداشت کرنا ہے. تو فرمایا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُّدًّا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ, اور اگر ان کا دبدبا نظر آ رہا ہے اور کوئی ہمت کم ہوتی نظر آئے ہے مسلمانوں کہ یہ ان کی شان و شوکت اور یہ دبدبا اور یہ سطوت جو انہیں حاصل ہے, ہم بیچارے چند سو ڈیڑھ سو افراد اور ان میں بھی ایک کثیر تعداد غلاموں کی ہے جن کی کوئی حیثیت معاشرے میں نہیں, جن کا کوئی وزن نہیں, کچھ نوجوان ہیں ٹین ایجر کہ جن کو اپنے اپنے گھرانوں میں ابھی کوئی اہمیت حاصل نہیں, اگر یہ خیال ہو تو اس مغالطے میں نہ آنا. بڑی بڑی سلطنتیں تھیں اور وہ نسیم منسیہ ہو گئی, ان کا وجود بھی کہیں نہیں رہا. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ, اور کتنی ہی نسلیں تھیں جن کو کہ ہم نے ہلاک کیا. هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ, ان میں سے ہے کوئی جس کا کوئی احساس ہوتا ہو اب کہ کوئی ہے کہیں؟ کہیں نہیں. او تسمع لہم رزقا, یا کہیں ان کی کوئی سان گن کوئی آہٹ. رکس کہتے ہیں رکس و صوت الخفی، ہلکی سی بن بن آہٹ سی کوئی آہٹ سی آ رہی ہو، ہے کہیں اس آد اولا کی کوئی آہٹ، کہیں ہے اس سمود کے قوم کی کہیں کوئی آہٹ، ہے کہیں فرعون کی اور اس کے جنود کی، وہ ذل اوتاد اس کا کہیں کوئی نام و نشان. ہل تو حص منہم من احد او تسمع لهم رکزا، یہ جو کچھ نظر آ رہا ہے آج، ایک وقت آئے گا کہ ان میں سے کسی کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی، ضرورت ہے تو اس کی کہلے ایمان ڈٹے رہے. فاعبد ہو واستبر لعبادت ہی، جمے رہو اور ڈٹے رہو مخالفتوں کے علی الرغم. پھر دیکھو گے تم کہ یہ سارا جو ہے ایک ایسا انقلاب آئے گا، ایسی تبدیلی ہوگی کہ کہیں محسوس بھی نہیں ہوگا کہ کبھی اس طرح کی شان اور شوکت اور دبدبہ اہل شرک کو یہاں حاصل تھا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے اس کی توفیق بخشی کہ اپنے پروگرام ہم ان تین دنوں میں اس سورہ مبارکہ کا مطالعہ مکمل کر سکے.